بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني عافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب توسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ ہے ٹائم پہ آنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا کیسا لگ رہا ہے آج کلاس میں آ کے؟ جی تھوڑی فیلنگز بتائیں گے کیا فیلنگس ہوتی ہیں ڈیلی کی، کیا سوچ کے آتے ہیں کلاس میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ آپ سب لوگ آن ٹائم آگے ہیں، بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا آپ کو ڈانٹا اس کے لیے سوری کروں گی، اچھا نہیں لگا تھا، لیکن درس و تدریس کے آداب یہ جو پڑھا میں نے اس میں تھوڑا سا میں حق رکھتی ہوں کیونکہ آپ میرے اسٹوڈینٹس بھی ہو، اور بلکہ دعوے کے ساتھ ڈانٹا ہے پھر بھی الحمد للہ. جزاکم اللہ. جی سسٹر ہمارا الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کلی حال بہت اچھا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے الحمد للہ. تو مجھے ویسے تھوڑا سا ہوا تھا کہ میں نے زیادہ کر دیا ہے، لیکن تھوڑی مجبوری تھی کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہیں. لیکن مجھے سچی بتاؤں، مجھے سارا دن جو ہے نا آج تک جو کل سے لے کر گلٹی فیل ہوتا رہا نا کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈانٹا، اس کے لیے پلیز مجھے سوری کروں گی. تو پھر بھی ہاں جی بالکل، یہ تھوڑا سا نیسیسری تھا کیونکہ اصل میں ہم کسی ایک دوسرے کو دیکھے دور بیٹھے ہوئے نا، کسی کو جانتے نہیں، دیکھا نہیں ہوا، صرف ہمارا اس قرآن کی وجہ سے ہمارا تعلق ہے نا. تو وہ تھوڑا سا جو ہے کیونکہ جس وقت زیادہ مجھے اپنے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ الحمد للہ آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ ہمارے ٹینتھ سارے جا چکے ہیں نا. آپ جب بھی آتے ہیں، جب بھی مجھے بولتے ہیں آپ کے لیے بیک اپ نہ بھی بولنے تو میں آپ کی یہاں پہ دیکھ کے کلاس میں آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ جو ہے میں آپ کی اٹینڈنس لگا دیتی ہوں نا. پھر وہ ظاہر بس یہ ویسے تھوڑی سی اس کی اہمیت کے لیے بھی ضروری تھا کیونکہ دیکھیں ہم لوگ گھر بیٹھ کے ہم ایک مل رہی ہے نا نعمت، تو اس کو ہم نے تھوڑی امپورٹنس دینی ہے. مجھے پتا ہے نیٹ کی پرابلم، میری بھی بعض آواز رک رک کے کلاس میں آتی ہے نا، تو یہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں. بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا نوافل پڑھ کے کلاس میں آئے، صدقہ لازمن کریں، چاہے ایک پینی ہے، ایک روپیہ ہے، ایک جتنا بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہو وہ کریں. لازمن اپنے اوپر یہ رکھ لیں کہ میں نے صدقہ کرنا ہے. وی ہیو ٹو سے سوری فار انکنوینئنس کاز بائی اس، کوئی بات نہیں. جس طرح کے کاٹ چانٹ نہ ہو وہ حل نہیں ہوتا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ رضوانہ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں اتنے پیار. یقین کریں مجھے صرف آپ سب سے اللہ کی ذات کے لیے پیار ہے, واقعی مجھے آپ لوگ بہت زیادہ پیارے ہو, یقین کریں. آپ نے خود وعلیکم السلام, آپ نے محسوس کیا ہوگا اب اس کلاس میں آپ لوگ بالکل ایسے ہو, آپ سے زیادہ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا. سچ بتاؤں مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں نا استاذہ جی, جو ہمیں بار بار ساتھ ساتھ ہماری جو ہوتی رہتی ہے نا تربیت, اس کو لازمن سیریسلی لیا کریں. ڈیلی جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہوتے ہیں اس کو لازمن ہم نے لینا ہے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ابھی سب سے پہلے آپ لوگوں کی اٹینڈنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی, کیرا نوان, عائشہ خالد, مہا اظہر, سعدیہ صلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزی عزیز, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمدی, نگت سوال, وحیدہ گگرو, عالیہ اختر, نشاد کوثر, نائلہ قیانی, نازیہ خانم, فراناز, ثنا افرین, فرزانہ سلوت, شاہینہ ثریا, صبا فاطمہ مقبول, جویریہ قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ قدویائی, میرج فاطمہ, بشرا صدیقی, سائرہ آزاد, غزالہ رشید, ارشیا گلناز خان, نصرت بیگم, مریم طلال, ثانیہ شہباز, فضا فرحان, زوبیہ رضوان, عبیرہ شراز, ماریہ مختار, فوزیہ یعقوب, شہناز سلطانہ, کیسرا چودھری, عروج فاطمہ, ماریا شگفتہ, عائشہ تسلیم, زوبیہ کوسر, شاداب صبا, امبر عمر, ہینا فرحج, آسما شاہ, حمیرہ بدر, تسلیم فاطمہ, سعیدہ سالیہ رفت, نازیہ حبیب, واسیہ حسین, تبسم قریشی, ماہلہ کا عابد, ام تفشیش, عروبہ استحسان, نازمہ پروین, رانی شاہین, ماجبین خان, بن سجاد, صبا سعیدہ, شبانہ مجید, سعیدہ ملکہ, مدیحہ اقبال. جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اٹینڈنس کا آغاز کریں گے, سوری تفسیر کا. تو اس کے لیے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, جیسے گرامر کے سوری تجوید کے لحاظ سے بات کروں گی اور کلاس کے لحاظ سے, اگر آپ جی ڈیلی کا جو ہے نا لیسن کو ایک دفعہ ایک سٹریچ میں لازمن ایک دفعہ جو آپ نے تفسیر سنے تھے, جو آپ نے کلاس اٹینڈ کیا, جو آپ نے نوٹس لیے تھے, ان کو لازمن دہرائے کریں, اور اپنے گروپ لیڈر سے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا ان سے بھی لازمن ڈسکس کریں, کیونکہ جو بھی آپ کے لیے وہ آگے سے پرابلمس ہمیں بھی بتاتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے ان پرابلمس کو سالو کیا جائے. تو یہ لازمن آپ کے اوپر امانت کریں کہ جن لوگوں کے تو سب کو ہی ماشاء اللہ جو ہے گروپ لیڈر ایشو ہوئے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پلیز جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ٹھیک ہے سوری میرا واقعی مائک ڈراپ ہو گیا تھا. ہاں جی یہ ابھی انشاءاللہ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. تفسیر جو ہماری ہے جی ابھی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی تفسیر آج سٹارٹ ہوگی سورہ یونس کا جو ہے اے بی اور سی پارٹ 31-50. تھوڑا پہلے ہم کریں گے کیونکہ لینتھی تفسیر ہے, اس کے بعد آپ کو یہ تقریباً چلے گی 2 hours 15 minutes کی ہے. ٹھیک ہے وعلیکم السلام سادیہ. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بریک دیں گے, بریک کے فوراً بعد ہمارا ڈی پارٹ ہوگا وہ چلے گا, تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. یہ سارا میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا آپ الرٹ رہیں کہ ہماری تفسیر تھوڑی بعد میں بھی چلے گی. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. نوٹس ضرور لیں اور ضرور پارٹیسپیٹ جو بھی آپ کو آتا ہے لازمن پارٹیسپیٹ, آپ نے پھر امانت کر لیں کہ جو سمجھ نہیں آتی وہ بھی پوچھیں گروپ لیڈر سے. کلاس میں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ لازمن جو ہے جو جب تک آپ پوچھیں گے, کیونکہ کلاس میں جو آن سائٹ وہ اور بات ہوتی ہے. اس وقت ہم لوگ سارے اپنے اپنے گھروں سے لے رہے ہیں نا, تو اس کے لحاظ سے کافی ساری چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں وہ آپ کے پاس بہت بڑی آپشن ہے. ریپلے سیشن بھی ہے, پھر اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی ہم نے کوشش کی ہوئی ہے آپ لوگوں کو سب کو ایڈ کیا ہوا ہے کہ کسی کا مس ہو جائے تو اس پہ آپ کو بلکہ ریکارڈنگ کا لنک بھی سینڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 114 آیت نمبر 31-52 سورۃ یونس. لیسن نمبر 114 آیت نمبر 31-52 سورۃ یونس. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
قل من یرزقکم، ان سے پوچھیں کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، ام من یملک، یا کون مالک ہے، السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون نکالتا ہے جاندار کو، من الْمَيْجِتِ، بے جان سے، وَيُخْرِجُ الْمَيْجِتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے بے جان کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون انتظام کرتا ہے کاموں کا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہہ دیں کہ کیا پھر نہیں تم ڈرتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی اللہ پروردگار تمہارا برحق، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پھر کیا ہے حق بات کے بعد، إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی کے، فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، بس کدھر پھرے جاتے ہو، کذالک حقت کلمات ربک، اسی طرح ثابت ہو کر رہی بات تیرے رب کی، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو نافرمان ہو گئے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، قل حل من شرکائکم، پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، کوئی ہے جو پہلی بار کرے پیدائش، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ کرے، قل اللہ یبدأ الخلق، کہتے ہیں کہ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، فأنى تؤفكون، بس کہاں تم بہکے جا رہے ہو، قل حل من شرکائکم، پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یهدی الی الحق، کوئی ہے جو راستہ دکھائے حق کی طرف، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یهدی للحق، راستہ دکھاتا ہے حق کا، افمن یهدی الی الحق، کیا پس جو راستہ دکھائے حق کی طرف، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یهدی، یا وہ جو نہیں راستہ پاتا، الا ان یهدا، مگر یہ کہ کوئی اسے راستہ بتائے، فما لکم، بس کیا ہوا تم کو، کیف تحکمون،
کیسا
انصاف کرتے ہو،
وما
یتبعو، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، اکثر ان میں سے، الا ظن، مگر گمان کی، ان ظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق کی شیعہ، نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، وما کانا، اور نہیں ہے، حاصل القرآن، یہ قرآن، این یفترا، کیسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن تصدیق کرتا ہے، الذی، اس کی جو، بین یدیہ، اس کے آگے ہے، یعنی اس سے پہلی کتابیں جو تھیں اس سے مراد ہے، وتفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، نہیں کچھ شک اس میں، من رب العالمین، پروردگار کی طرف سے ہے تمام جہانوں کے، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے اس کو، قل فاتو بسورہ، کہہ دیجئے کہ پس لے آؤ ایک سورت، مثلہ، اسی طرح کی، ودعو من استطعتم، اور بلا لو جسے تم بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بل کذبو، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطو، اس چیز کو کہ قابو نہیں پا سکے، بے علم ہی، جس کے علم پر، ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھ لو کیسا ہوا انجام ظالموں کا، ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے کچھ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض جو نہیں ایمان لاتے اس پر، وربک عالم، اور پروردگار تمہارا خوب واقف ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں سے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں تم کو، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دے میرے لیے میرے اعمال،
وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. انتم بریئون، تم جواب دے نہیں ہو. مما عمل، اس کے جو میں عمل کرتا ہوں. وانا بریئم، اور میں جواب دے نہیں ہوں. مما تعملون، اس کا جو تم کرتے ہو. ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے بعض جو کان لگاتے ہیں تمہاری طرف. اف انت تسمی السم، کیا پس تم سناؤ گے بہروں کو. ولو کانو لا یعقلون، اور اگرچہ ہوں وہ نہ سمجھتے. ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف. اف انت تہدی العمیا، بس کیا تم راستہ دکھاؤ گے اندھوں کو. ولو کانوا لا یبصرون، اور اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے. ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا. الناس شیئا، لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو. کَلَمْ يَلْبَسُوا، گویا کہ نہ رہے تھے وہ. إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن کی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قد خسر الذین کذبوا، بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ. کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. وما كانوا محتدين، اور نہ تھے وہ راہ پانے والے. وإما نرينك، اور اگر ہم دکھا دیں تجھ کو. بعد الذي، بعض وہ جس کا. نعیدهم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے. او نتوفینک، یا تجھے وفات دیں. فإلینا مرجعهم، بس ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے ان کو. ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے. علی ما یفعلون، اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں. ولکل امت رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فاذا جاء رسولهم، بس جب آتا ہے رسول ان کا. قضی بینہم بالقسط، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ
اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ
ان کنتم صادقین
ان کنتم صادقین
اگر ہو تم سچے
اگر ہو تم سچے
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
کہہ دے نہیں میں کچھ اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے درن کسی نقصان کا ولا نفعا اور نہ نفے کا الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ لکل امت ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے اذا جاء اجلہم جب آتا ہے وقت اس کا فلا یستاخرون بس نہ وہ دیر کریں گے ساعتن
ایک گھڑی
ولا یستقدمون اور نہ جلدی کر سکتے ہیں قل ارأیتم کہہ دیں کیا دیکھا تم نے ان اتاکم اگر آ جائے تم پر عذابہ بیاتن او نہارا اس کا عذاب رات کو یا دن کو ماذا یستعجل منہ المجرمون کس بات کی جلدی کرتے ہیں اس میں سے گناہگار اسم اذا ما وقع کیا پھر جب وہ آ واقع ہوگا آمنتم بھی تو ایمان لاؤ گے اس پر الآن کیا اب وقد کنتم به تستعجلون اور البتہ تھے تم اس کے لیے جلدی مچایا کرتے
ثم قیل
پھر کہا جائے گا
للذین ظلموا
ان لوگوں سے جو ظالم تھے ذوقوا عذاب الخلد مزہ چکھو عذاب کا ہمیشہ کے
حل
تجزونا
نہیں تم
بدلہ
پاؤ گے
الا بما کنتم مگر اس کا جو تھے تم تکسبون تم کماتے بس جی یہاں تک تلاوت سنیں گے
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
تفسیر دیکھتے ہیں. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے, یہ کون ہے مالک کان اور آنکھوں کا, اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, اور کون ہے جو انتظام کر رہا ہے ہر کام کا. تو وہ جواباً کہیں گے کہ اللہ. بس آپ کہیے کہ پھر جب حقیقت یہ ہے تو تم شرک سے کیوں نہیں بچتے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. بہت ہی جھنجھوڑ دینے والے انداز میں, سوالیہ انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے, توحید سکھائی گئی. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا کیا حال ہوگا, قیامت کے دن جا کے میدان محشر میں جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, اور کوئی کسی کو اپنی گمراہی کی وجہ جانے گا کوئی کسی کو. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ پر نظریں لگائی رکھیں وہ دارالسلام میں پہنچ جائیں گے. اب یہاں سے بہت ہی دل چھو جانے والے انداز میں وہ باتیں جن میں سے بہت ساری چیزیں ہم سورت الانعام میں پڑھ چکے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سبق ہے جو بھول بھول جاتا ہے. سب سے آسان مضمون توحید کا ہے, لیکن سب سے جلدی لوگوں کے ذہنوں سے یہی نکلتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو چیز آسان سمجھی جاتی ہے اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے, اور سارا وقت انگلش یا میتھمیٹکس پڑھتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کو سب وقت نہیں دے پاتے. انسانی رویوں میں یہی معاملہ بعض دفعہ توحید کے مضمون کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہے بہت آسان, فطرت کو پاتی ہے, انسان کو فوراً یاد ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری میموری کی چپ میں توحید ڈلی ہوئی ہے. لیکن جب دنیا کی رونقیں اور میلے اور دنیا کے دوسرے خدا دکھتے ہیں, دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہماری نظروں میں بڑی ہونے لگتی ہے, تو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہماری دلچسپیاں کم ہونے لگتی ہیں. اور یہاں ان آیات کے ناطے سے یہ فرق بھی بتا دیا گیا کہ سچا مومن نیچرل چیزوں کو, قدرتی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں براہ راست, ان کو دیکھ کر زیادہ مرعوب ہوتا ہے, اور اس کے برعکس جو ہیں وہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کل مکہ والوں کے اور آج پوری دنیا والوں کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں, قل, آپ کہیے, میں نہیں پوچھتا آپ پوچھیے, مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کون ہے جو آسمان سے تم کو رزق دے اور زمین سے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک کہ رزق آسمان سے بھی اترتا ہے اور زمین سے بھی آتا ہے. اگر اس کو ظاہری طور پہ دیکھیں پچھلی آیات کی روشنی میں تو آسمان سے بارش اتری, زمین نے اپنا دامن کھولا, بارش اس میں گئی, اور بالکل اس طرح سے فصل اگی جیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. نطفے کے بننے کے مراحل کو اگر دیکھیں تو بالکل وہی کیفیت بیج کے بننے کی بھی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچے کا تخم کب پروان چڑھتا ہے, جب اس کو کچھ مختلف حالات سے گزارنا پڑتا ہے یا گزرتی ہے وہ چیز. بالکل اسی طرح زمین کے اندر کتنی ہی ہریالی کیوں نہ ہو, لیکن جب تک آسمان کا پانی نہیں ملتا تو فصل نہیں اگتی. دو چیزیں ملی تو انسانیت کو زندگی ملی, یہی دو چیزیں ملتی ہیں تو انسانیت کو روحانیت ملتی ہے. آسمان سے پانی وہی الہی ہے جس وقت میرے اور آپ کے اوپر برس رہی ہے. زمین کی طرح کون سی چیز ہے جو کھولے گی سینہ؟ ہمارے دل, شعور. آسمان سے بارش گری, زمین پہ پڑی تو فصل اگی, مادی فصل, کھیتیاں, غلہ, گندم, چاول وغیرہ. اسی طرح جب روحانی بارش یعنی قرآن کی بارش لوگوں کے اور خاص طور پہ ایمان والوں کے سینوں پہ پڑتی ہے تو عمل صالح کی کھیتیاں لگتی ہیں, پھر ان کی زندگی دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف زندگی ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے بتاؤ کون دیتا ہے. اور یہاں سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مکہ والے توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور یہ بات ڈیٹیل سے سورۃ آل عمران میں کر چکے. مانتے تھے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، بارش وہ پیدا کرتا ہے، وہ کہ اب اس میں بھی شرک شروع ہو گیا تھا کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوتی ہے، لیکن اوور آل فائنل اتھارٹی اللہ ہی کو مانتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. یہاں ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ کیا ہے، کوشچننگ سٹائل. من 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 تین دفعہ آپ دیکھیں گے اس آیت میں. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ تبلیغ میں سوالیہ انداز میں بات کی جائے. مثلا میں یہاں بات کر رہی ہوں، ہم تو ایک لرننگ کر رہے ہیں نا، ہمارا سٹائل تو بہت فرق ہونا چاہیے عام لوگوں کے ساتھ بات کرنے اور سننے میں. اسی طرح سننے والوں کا انداز بھی ایک کلاس میں بیٹھنے کا، سننے کا، اور کسی درس میں جا کے سننے کا بہت فرق ہوتا ہے. بہرحال وہ تو ایک مختلف بات ہے، لیکن جب بات سیدھی سیدھی کی جاتی ہے، ہر بات میں ہی بتاتی جاؤں تو ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ جائے، لیکن اگر بیچ میں رک کے آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ انداز اگلے بندے کو بیدار رکھتا ہے. قرآن پاک میں یہ بات بہت جگہ ہمیں ملتی ہے کہ تبلیغ میں سوالیہ انداز اختیار کرو. کوئی آپ سے کچھ پوچھے آپ کے، آپ بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، شراب حرام ہونی چاہیے، آپ بتائیں کہ سود کے بارے میں کیا معاملہ ہے. یعنی یہ انداز ہے یہاں پہ، کیونکہ جب ہم بات بالکل سیدھی دو ٹوک بات کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد عموماً تین قسم کے رویے نظر آتے ہیں لوگوں میں. پہلی بات یہ کہ بحث کرنے لگتے ہیں، کیوں، کیسے، کب، ثابت کریں. پھر دوسری ایک وجہ ہوتی ہے ضد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہا کیوں گیا. مثلا جیسے آپ کسی بچے سے کہیں کہ آپ یہاں ویکیوم کر دیں، یہ ایک سٹائل ہے، اور دوسرا آپ یہ کہیں کہ کیا آپ یہاں ویکیوم کریں گے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات جو آپ کہیں گے نا یہاں ویکیوم کریں، تو وہ تین باتیں کرے گا، بحث کیوں، میں کیوں کروں. دوسری ایک صورت ہوتی ضد کا شکار ہو جائے گا، میں نہیں کرتا روز، میں ہی کروں. اور تیسری دفاعی انداز اختیار کرتا ہے، نہیں 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 میں تھک گیا ہوں، ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا. اور جب آپ نے یہ کہا کہ آپ ویکیوم کریں گے، تو عموماً لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو تبلیغ میں یہ انداز بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ جس میں اگلے بندے کو بات جھٹلانی نہ پڑے، ممکن نہ ہو، کیونکہ اپنی کہی ہوئی بات کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے دوسرے کی بات کو جھٹلانے کی نسبت. اب مشرکین مکہ جو تھے ان کا معاملہ بالکل بدل چکا تھا، خود کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے سمجھنے کے باوجود شرک ان کے رگ رگ میں ڈل چکا تھا، عقیدہ آخرت ختم ہو چکا تھا. آ گئی تو آ گئی، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، اور اگر بالفرض آ گئی تو ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ہم نے ایمرجنسی کا انتظام کیا ہوا ہے، کچھ بزرگ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ وہاں آئیں گے، ہمارا ہم ان کا پلو پکڑیں گے اور چلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مشرکانہ ذہن رکھنے والوں کو پوچھتے ہیں، آر یو شیور واقعی آ جائیں گے، کہیں وہ بات تو نہیں ہوگی جو پچھلی آیتوں میں پڑھ لی کہ فضل نہ بہ نہ ہوں، وہاں جھگڑنے تو نہیں لگ جائیں گے تمہارے بزرگ بابے کہ جن کے بارے میں تم نے لمبی لمبی کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، کیا کبھی تم نے غور کیا کہ آسمان سے رزق کون دے رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ. لائف سپورٹ سسٹم کا یہاں تذکرہ ہے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ ایک بیج زمین میں گیا، 100 دانے نکل آئے، پھر 100 سے 1000 اور آگے سے آگے. پوری دنیا کے رزق کا انتظام اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں رزق تھوڑا ہے. آج اگر ہمیں تھوڑا دکھتا ہے نا کچھ ملکوں میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چند اقوام نے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا آج کے گرینز کو. آج کے ویپن صرف لوہے کے اور پیتل کے بنے ہوئے ہتھیار ہی نہیں ہے، آج کے ویپنز گرینز بھی ہے. بڑی قوتوں نے اپنے ہاتھ میں لیے اور ون ٹائم بیج اگانے کی باتیں کی، اور سارا کہا ہر دفعہ ہم سے لو، اور اس طرح چند لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کے مقدر کے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں. ورنہ اللہ نے تو یرزقکم من السماء والارض، اللہ نے اپنے رزاق ہونے کا پورے کا پورا ثبوت دیا. امی یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک ہے؟ کس نے دی؟ کس سے بورو کر کے آئے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے آنکھیں اور کان دیے. سورہ ملک میں بھی یہ بات آتی ہے، سورہ یوسف میں بھی آتی ہے، سورت مومنون کی آیت 89 میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کون ہے تمہاری آنکھوں تمہارے کانوں کا مالک؟ یقیناً اللہ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دے دی، کان بھی دے دیے، ذرا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم سب کو دے دی، لیکن ان کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائیو سینسز جو ہے نا یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. مثال ہے آپ آنکھوں کے سامنے جو رکھیں گے وہ دیکھے گی, یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ خود نہ دیکھے. ٹھیک ہے, پیٹ کی مثال لیں زیادہ آسان ہوگا. پیٹ میں کھانا ڈلتا ہے, پیٹ خوش ہو جاتا ہے. اس کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے اس بات کو پرکھنے کا کہ یہ غذا حلال کی ہے یا حرام کی ہے. بھوک نہیں یہ چیز دیکھتی, یہ ارج ہے. ہم کہتے ہیں نا ارج یعنی طلب, تڑپ. ہمارے اندر جتنی بھی ارج ہے نا, دیکھنے کی, سننے کی, کھانے کی, پینے کی, یہ اس میں فرق نہیں کر سکتی کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے انسان کو عقل دی, جس کا پیٹ ہے وہ سوچے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال سے جا رہا ہے کہ حرام سے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ بھوک کو مٹائے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طرح پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو حلال اور حرام دو طرح کا جا سکتا ہے, تو کھانے والے کی ذمہ داری ہے. اسی طرح آنکھیں, کان اور زبان. آنکھوں کی غذا کیا ہے؟ دیکھنا, جیسے سٹمک کی غذا کھانا ہے. کانوں کی غذا ہے سننا, اور زبان کی غذا ہے بولنا. اب یہ تینوں تو بولیں گی, انسان کو کہا گیا کہ تم دیکھو کہ ان سے کیا دیکھتے ہو, کیا سنتے ہو, اور تمہاری زبانیں کیا بولتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینلز ہیں, جیسے ٹیلی ویژن کے, ٹی وی کے چینلز ہوتے ہیں نا, یہ تین چینل ہیں جو ہماری روح کی غذا کا انتظام کرتے ہیں. ہم ان کو جو دکھائیں گے نا, یہ وہی دیکھیں گے. یہ ہماری سمجھ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں غلط چیز دیکھ کر, کانوں کو بند کر لیں, زبان سے غلط باتیں رکھیں. اب یہ سب جو ہے نا, یہ ہوتا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے. اس لیے الحمدللہ 10 پارے پڑھ چکے ہیں, ہم سب اپنا محاسبہ خود کریں. کیا ام میں یملک السمع والابصار, کیا میں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا مالک اللہ کو سمجھتی ہوں؟ اور اگر اس کو سمجھتی ہوں تو کیا پھر اس کی مرضی سے استعمال کرتی ہوں؟ ابھی بھی بے لگام بولتی ہوں, ابھی بھی بے دھڑک دیکھتی ہوں, ابھی بھی بیکار چیزیں سنتی ہوں؟ کیا ابھی بھی مجھے گناہوں میں مزہ آتا ہے, گندے سین اچھے لگتے ہیں, زبان ہر وقت غلط باتیں کرتی رہتی ہے؟ نہیں, دعا کریں کہ اللہ جو گناہ میں مزہ آتا ہے نا, وہ اب مجھے نیکی میں آنے لگے. جو مزہ ناجائز چیزوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے, مجھے ان سے نفرت ہو جائے, ٹیسٹ بدل دے اللہ تعالیٰ میرا. آج سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ میری زبان جو ہے وہ غلط باتیں بولتے ہوئے کٹ جائے, دیں اپنے آپ کو سزا, اب میری زبان سے غلط چیز آئے نہ. میں کبھی بھی غیبتیں سنوں تو میرے کانوں میں خوب سخت قسم کا درد ہو اس رات کو, اپنے آپ کو سزا دیں اگر ابھی بھی نہیں کر رہے. جس دن میں خوب زیادہ بولوں اس دن میری زبان دانت کے نیچے آ جائے, مجھے سمجھ دے, مجھے ہوش کر. میں کبھی کوئی گانا سنوں, ڈھول ڈھمکے سنوں, تو اس رات میرے سر میں بڑی شدید درد ہو. یقین کریں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کریں, آپ کا ٹیسٹ بدلے گا. بس آپ کو دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چینی ساری پیتے ہیں چائے میں, لیکن جب کسی کو بغیر چینی کے چائے پینے کی عادت ہو جاتی ہے نا, شوگر کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اب چینی والی چائے اچھی نہیں لگتی. حالانکہ جو چینی والی پیتا ہے وہ حیران ہوتا ہے, کہتا ہے میٹھی چائے اچھی نہیں لگتی, یہ کڑوا پانی اچھا لگتا ہے. تو بس اس نے چینی کے بغیر چائے کو اپنا ٹیسٹ بنایا نا, تو ہم اپنی زندگی سے اگر وہ ساری چیزیں کھرچ بھی دیں گے نا, جن کی وجہ سے ابھی تک ہمارے دل میں قرآن وہ آ ہی نہیں رہا, وہ اثر نہیں آ رہا جو آنا چاہیے, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہی اس کو نکالیں گے نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک بڑی پیاری دعا ہے, مسنون دعاؤں میں آتی, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں, تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی یاد میں رکھ دے, اپنی کتاب میں, اپنی بات میں رکھ دے. جو مزہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تین تین گھنٹے گندی بیکار چیزیں دیکھنے میں آتا ہے, تو مجھے وہی مزہ قرآن کی محفل میں دے دے, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آئے گی. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, ان سے پوچھو کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. سورۃ آل عمران میں بھی ہم یہ بات کر چکے, اللہم مالک الملک کے بعد جو آیات تھی اس میں, یہاں دوبارہ شعور کو بیدار کیا گیا کہ یہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکلتے ہیں، کون کرنے والا ہے، یہ سب کس کے کام ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کس کی کئی مثالیں ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی نا، کچھ اور اگر دیکھ لیں، پہلی چیز دیکھیے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم نے کھایا یا کبھی بھی کھایا، بظاہر بے جان چیز ہے نا، روٹی کو جاندار چیز تو نہیں ہے نا، گندم چاول، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں زندگی ملتی ہے، یہ مردہ سے زندہ کی مثال ہے. پھر اس کا اپوزٹ دیکھیے، ہم زندہ ہیں اور ہمارے جسم سے جو گندگی نکلتی ہے، فضلہ، ہاں ہمارے بال جھڑتے رہتے ہیں، ہمارے ناخن کٹتے رہتے ہیں، جسم کے سیلز بعض دفعہ خود ہی جسم سے نکلتے جاتے ہیں، پیریڈز کی صورت میں جو بلڈ میں گندگی نکلتی ہے، یہ ہم زندہ میں سے ایک مردہ کے نکلنے کی مثال ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح ایلز میں سے ایک، جن سمندری جانوروں میں ایک جانور ہے ایل، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی فیمیل پہلے خود مرتی ہے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر فیمیل اپنے بچے کی پیدائش پہ مر جاتی ہے. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی مثالیں دے دی کہ تمہارے مردہ دلوں کو قرآن کی روشنی اللہ نے دے دی، یہ سب کس کا کمال ہے؟ مکہ والوں سے پوچھا، آج بھی پوچھا، تو کہا ان سے اور بھی پوچھ لو، وہ میں یدبر الامر، کون تمہارے کام کر رہا ہے، کون مینج کر رہا ہے تمہاری زندگی کو، تمہاری آنکھوں، تمہارے کان، تمہارے دنیا کے کام، رزق، مال، کتنے بچے ہوں، کب شادی ہو، اس دنیا کے سارے نظام کون چلا رہا ہے؟ اب دل میں سوال آتا ہے کہ مکہ والوں نے تو فوراً جواب دیا ہوگا لات منات عزا، کہا نہیں، فسیقولون اللہ، یعنی قریب کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے یہ سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ معبود نہیں مانتے تھے. یہ جملہ لکھیں، آج ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے نا، وہ یقین کریں بہت سارے لوگوں کا صرف خالق، مالک اور مدبر ماننے تک ہے. شرک کی سب سے معروف قسم ہے شرک فی العبودیت، عبادت کی ساری قسمیں، سجدہ، رکوع، دعا مانگنا، مشکل کشا، حاجت روا، آئی کو ٹالنے والا، گئی کو بلانے والا، دس اینڈ دیٹ، لوگوں نے اس میں شرک کیا. فرعون نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان میں نے بنایا، نمرود نے کبھی نہیں کہا یہ سمندروں کا بنانے والا میں ہوں. لہذا شرک تب بھی ہو جاتا ہے جب بندہ خود کو اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو پا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے بس کر دیتے ہیں کہ سوچو اتنی خوبصورت نظام جو دنیا کا چل رہا ہے، تو پھر مان جاؤ کہ فقل، پھر آپ ان سے پوچھیے افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، پھر خوف نہیں آتا شرک کرتے ہوئے، پھر اپنے آپ کو گناہوں سے کیوں نہیں بچاتے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے کیوں نہیں بچاتے، پھر کیوں تم اسی طرح گھوم رہے ہو؟ کہا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی رب. اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے کسی کی گردن کو یوں سے کر کے نہ کوئی یوں موڑ کے پورا کرے گا، یہ ہے رب، تم کدھر گھسے ہوئے ہو. مجھے امیجنیشن میں یہ چیز آتی ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ کوئی کسی قبر پہ کھڑا، کسی کو سجدہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، مشکل کشا، غوث پاک، فلاں فلاں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کر رہا تھا، اور کوئی آیا اور اس نے اس کی کھوپڑی کو گھما کے قبلے کی طرف منہ کیا کہ یہ ہے تمہارا رب. فذالکم اللہ ربہم الحق، باطل رب تو تمہیں دنیا میں بہت ملیں گے، لیکن حقیقی رب یہ ہے. ساری صفات سے متصف جو اس کائنات کو چلانے والا، گھنگھور گھٹاؤں کو لانے والا، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو پیدا کرنے والا، سورج چاند ستاروں کو چلنے والا، اتنا کچھ کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی اتنی کرنی والا ہے؟ نہیں ہے. تو فما زباد الحق الا الدلال، پھر حق کے بعد کیا رہ گیا گمراہی کے سوا. یہ آیت ہائی لائٹ کر لیں، بڑی دیر سے مجھے انتظار تھا اس آیت کا کہ ہم اس کو پڑھیں گے سورہ یونس میں. حق کے راستے کے بعد صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے. دیکھیے، امیجن کریے کہ آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، ایک سیدھی روڈ ہے، دیٹس اٹ، اس روڈ پہ چڑھیں گے نا تو گھر پہنچیں گے. اس کے بعد آپ دائیں طرف پلٹ جائیں غلط، بائیں طرف پلٹ جائیں، اوپر جائیں، نیچے جائیں، ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آپ گھر نہیں پہنچیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتنا خوبصورت قانون بنا دیا کہ جو لوگ حق کا راستہ چھوڑتے ہیں، آج کے دور میں حق ہے قرآن اور سنت، دین، شریعت، اسلام، جو لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں نا، اب وہ پیگن کہلائیں، وہ ایتھیسٹ کہلائیں، وہ کرسچن کہلائیں، وہ کچھ بھی کہلائیں، ہو کیئرز، سارے مشرک ایک کھاتے میں ڈال دیجئے،
اور دوسرے ماتے میں حق والوں کو ڈال دیں. اور یہی بات اگر آپ مسلمانوں کے حالات پہ لے لیں تو جب ہم قرآن اور سنت سے ہٹتے ہیں نا تو رنگ رنگی پھر بدعتیں زندگی میں آتی جاتی ہیں. من مانیاں ہر تھوڑے دن کے بعد نئی بدعت شروع ہو جاتی ہے, نئی رسم آ جاتی ہے. آپ صرف شرک کے مظاہر کوئی دیکھیں نا تو آج سے 10-20 سال پہلے جو شرک تھا وہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے, اور خوبصورت طریقے سے لوگ شرک کرنے لگے. یہ جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے, جو جلوس نکلتے تھے کسی دور میں, مٹی کی مورتیاں لوگ بناتے تھے, اب اس کی کئی ایڈوانس شکلیں آ گئیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جب لوگ کمپیوٹر کو بھی استعمال کرتے ہیں شرکیہ چیزوں کے لیے, تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دار السلام تک پہنچے تو حق کے راستے پہ رہنا ہوگا. آپ ہٹیں اس قرآن سے, یہ دنیا یوں اچکے گی جیسے گد بیٹھے ہوتے ہیں نا میت کو لینے کے لیے, مردے کو کھانے کے لیے. ہم جب قرآن کے رستے سے ذرا سا ہٹتے ہیں, یہ فزیکل ہٹنا بھی نہیں بھی ہوتا, ذہنی ہٹ گئے, لگ رہے نہیں کر سکتے, نہیں ہوگا, ہم نہیں یہ کام کریں گے, ہمیں یہ ٹھیک نہیں, ہم نہیں کرتے, ایک ہلکی سی سوچ آتی ہے نا بندے کے ذہن میں حق کے خلاف, تو اللہ کہتا ہے جاؤ پھر علت دلال, تمہارا مقدر دنیا ہے, تم اس کے پیچھے دھکے کھاؤ وہ تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم اس کے پیچھے بھاگو وہ تم سے آگے ہوگی, فٹ بال کی طرح لڑکتی رہے گی, تمہیں لڑکاتی رہے گی. فانا تصرفون, پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے. تم تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہے ہو, تم تو بہت جینیس نکلے, تم نے تو بڑی عقل کا فیصلہ کیا اپنی نظر میں, تم نے تو کامیابیوں کے راستے اپنائے, لیکن اصل کیا ہے کہ تم بہک گئے, پھٹک گئے. یہاں دیکھیے تصرفون مجہول ہوتا ہے, پیسو وائز کہہ لیں انگلش میں اس کو, یعنی تم نہیں پھیر رہے, کوئی تمہیں پھیرنے والا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فطرت کے مطابق انسان توحید پرست ہے, لیکن شرک کرنے پہ اس کو کوئی مجبور کرتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے اللہ کے حکم میں شرک کیا تھا, اور وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے جو تمہیں گھما رہا ہے, تمہاری برین واشنگ کر رہا ہے, تمہیں دین سے اسلام سے دور کر رہا ہے. اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا مسلمان ہو گئے ہیں, چلیں اب ہم تو ماشاء اللہ قرآن بھی پڑھنے لگ گئے ہیں, تو ہم سے تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہوگی, ریزائن کر دیا, نہیں دیتا. آخری دم تک پوری روڈ کور کر چکا ہو نا بندہ, آخری موڑ پہ کہتے اتر جاؤ تاکہ گھر میں نہ پہنچو. آپ دیکھیں جو بھٹکتا ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ مثال ہے کہ یہاں سے اگر ہم میں سے کسی کو درمن جانا ہے, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ہم جب یہاں سے نکلیں تو 2-4 منٹ چلنے کے بعد ہی روڈ غلط لے لیں, یا ہم پوری وہ روڈ صحیح لے کے درمن کے سائن سے 2 سائن پہلے اتر جائیں, کوئی اس سے فرق پڑتا ہے؟ زیادہ نہیں پڑتا. ہاں تو جب بھٹکے تو پھر بھٹک گئے. جو لوگ اللہ کے سائنز اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے نا, جو پیچھے ہم نے دیکھی تھی مثال کہ یہ سائنس ہے اللہ کی اس دنیا میں, تو پھر وہ تو بھٹک جاتا ہے, اس کو کوئی شلت نہیں دکھتی, اس کو کوئی روڈ سائن نہیں دکھتا, اور وہ جاتا ہے. وہی بچے گا جو روڈ سائن کو فالو کرتا رہے گا, اس لیے وہ بچے گا, ورنہ دنیا بچنے نہیں دے گی ہمیں. کون ہمیں بچنے دے؟ ہم دنیا کو اویلیبل, اور وہاں سے اٹھ کے ہم اپنی ہی دنیا میں آ گئے. ہم لوگوں کی دنیا میں مگن تھے, اب پتا چلا کہ ہمیں تو اپنی جنت بھی چاہیے, لوگ تو آپ کو نہیں کریں گے, تو کہاں آنکھیں کھول کے چلو. فن نہ تو صرف ہون, کہیں کوئی کھٹکا آئے, کوئی وسوسہ آئے, کوئی تمہیں دھمکی دے, کوئی ترغیب دے, کوئی ترہیب دے, تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میرا تو سائن بدل رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی نہ چاہے نا کہیں جائے تو وہ آپ کو جان کے غلط راستہ بتا دے, ہاں ہاں بس آپ مڑ جائے ادھر سے. اس کی نیت دل میں کیا ہوگی کہ اچھا کہ یہ نہ وقت پہ پہنچے اور ایئرپورٹ سے دور رہے تاکہ ان کی فلائٹ چلی جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آج لوگوں کا حال بھی یہی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں زیادہ قوانین مانتے ہیں نا, رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹکٹس ملتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر جھٹکے ملتے ہیں, وہی لوگ اللہ کے زیادہ قانون توڑتے ہیں. اور دین کی بات ہے تو کہتے ہیں اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ, یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, مائنڈ یور بزنس. ہاں تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بندے کو سلامت رہنا ہے تو پھر حق کے راستے پہ رہے. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون, بس بات تو یوں ہی ثابت ہو گئی آپ کے رب کی ان لوگوں پر جو فسق اور فجور کرتے ہیں. کیا ثابت ہو گئی بات؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, کوئی ایمان اب ان کے نصیب میں نہیں رہ گیا. جنہوں نے اللہ کو خالق مانا, مالک مانا, لیکن معبود نہیں مانا, پھر ان کے حق سے بھٹکنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ ثابت ہو گئی. یہ انداز بڑا اٹھانے والا ہوتا ہے حقت کلمت ربی کا. میں جب اس کو پڑھتی ہوں تو میرے دل پہ ایک دم جیسے بوجھ آتا ہے, ہائے اب اس میں چینج نہیں ہوگا. اللہ تو خود الحق ہے. پھر جب کسی بات کو وہ کہہ دینا یہ ہونی ہے تو وہ یقین کریں کہ وہ ہو جاتی ہے. جیسے انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی بات کہتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ان کو نہیں کہتا, یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سو کے میں اپنی رائے بدل لوں گی. لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں, بعض ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں, بعض انا کی وجہ سے ہوتے ہیں, بعض کی کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے. اب ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتے نا, تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جو فیصلہ کر دیا اب اس سے اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹتے. وہ بات جو ہے وہ ہوتی ہی رہے گی ایسی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں کہا کہ اب میں نے کہہ دیا اب ہو گئی. کیا الذین فسقوا, فسق والے لوگ. اب تھوڑی سی بات فسق کے ناطے کریں گے تو بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ فسق کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. مفسرین لکھتے ہیں, ایک مفسر ہے, نام مشکل ہوتے ہیں اس لیے آپ کے سامنے نہیں رکھتی, لیکن عربی کی تفسیر ہے احکام القرآن, تو اس میں ابو بکر ابن العربی ہیں. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک جن میں امام مالک بھی ہیں, کہتے ہیں کہ غنا, غنا کہتے ہیں گانے کو, غنا ایسا لہو ہے جو دلوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے, اور قرآن اور سنت میں اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں بلکہ صحیح حدیث سے اس کا مباح ہونا ثابت ہے. میں آپ کو صرف اس کو اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پسند کی چیز کو سچ ثابت کروانے کے لیے بہت صحیح احکامات جو دین سے, جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو چکے ہوتے ہیں نا, اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. مثلا جیسے یہاں آپ گانے کی مثال تھی تو میں نے اس کو جان کے ایوائڈ کر دیا کہ یہ بات جہاں آئے گی وہاں انشاءاللہ اس بات کو رکھوں گی. بس آپ ابھی تک اپنے ذہن کو اتنا ہی رکھیں کہ جب بندہ حق کے راستے سے جان کے پلٹتا ہے نا, تو یہ ہے الذین فسقوا, حدوں کو پامال کر دینا, اس طریقے سے پیچھے کر دینا کہ جس کو انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی جگہ پہ لے آئے, اب یہ کہہ لیں, پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے. الذین فسقوا, یاد ہوگا آپ کو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا فاسقوں کی بات ہی نا, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, تو اس کے بعد, تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے نہیں ماننا, اللہ کہتے ہیں اب میں نے بھی نہیں منوانا, اب جاؤ پھر, میں خالق ہوں میں مالک ہوں تو میرا ہی حکم چلے گا, کاپی رائٹس ہیں میرے اس دنیا پہ, میں نے یہ دنیا بنائی, تم کو میری مرضی سے رہنا پڑے گا, میں اس ملک کا مالک ہوں. ہم میں سے کبھی کسی نے کسی ملک کے قانون پہ بحث کی, کہا کہ آپ نے یہ ریڈ لائٹ پہ کیوں روکا اور گرین پہ کیوں جانے دیا؟ تو جب دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے تو یہ چیزیں بالکل بھی ثابت ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر ایمان نہ لانے کی بات کرتے ہیں. کیوں ابو جہل مارا گیا؟ کیوں کہا گیا انذر تو ہم لم تنذرہم لا یؤمنون؟ اس لیے کہ حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. میں اس پہ اتنی زور کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ان آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہہ دیا نہیں لوگ ایمان لائیں گے, تو بس پھر اب ہم کیسے لائیں, ہمارے نصیب میں ہدایت ہی نہیں. اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے نماز, اللہ چاہے گا تو چھوڑ دیں گے یہ کام. اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ الذین فسقوا, ہر گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے, آگے سے آگے لے جاتا ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اور سے اور ڈھیٹ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی معروف قسمیں تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس ان سے دوبارہ سوالیہ انداز میں پوچھوائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر واقعی مانتے ہو یہ ساری چیزیں سچ ہیں حق ہیں تو ذرا اپنے اوپر غور تو کرو. قل, کہہ دیجئے, حل من شرکائکم, کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے, کوئی لات منات, کوئی عزا, کوئی پنجتن پاست, کوئی یعوق یعوس نصر ہے, کوئی تمہارا پیر مرشد دنیا میں ایسا ہے, من یبدا الخلق, جو پیدائش کی یا تخلیق کی ابتدا کرے, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ لوٹا دے, کوئی ایسا ملتا ہے تمہیں کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے؟ آف کورس کوئی نہیں ہے. کبھی آج تک ایسا آپ نے سنا کوئی ایسا بزرگ ہے کہ جنہوں نے مردے کو زندہ کر دیا اور بچہ نہیں تھا اور ایک انسان کو خود ہی پیدا کر دیا؟ ہے ہی کوئی نہیں. نہ جو پیدائش پہ اختیار رکھتے نہ جو کسی کے مرنے پہ اختیار رکھتے تو کافان نہ تو فکون، پھر تمہاری عقل کی الٹی ہو رہی ہے، پھر تم کیوں نہیں سوچتے، پھر تم کیوں نہیں غور کرتے؟ اصل میں ان ساری آیات میں جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کے مشرکانہ دماغوں کو کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، پیدا کرنے والا اللہ دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے اس ساری دنیا کے نظام کو چلایا، تو کیا تم اس کو چھوڑ کر فلاں کرنی والے کے پاس جاتے ہو، فلاں کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو، فلاں کے پاس جاتے ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے ہاسپٹل بند ہو چکے ہوتے، سارے پیر مردوں کو زندگی دے دیتے یا بیماروں کا علاج کر دیتے۔ قل هل من شرکائکم، پھر پوچھئے ان سے، اور ایسا لگ رہا ہے پورا سبق اس سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، یعنی ہر آیت کے اندر واقعی سوچ اور تدبر کے بہت سارے موقع ہیں۔ کہا ان سے پوچھئے کوئی ہیں آپ کے شریک؟ میں یہدی الی الحق، کی کوئی حق کی رہنمائی کرے، کوئی تمہیں کہے کہ جاؤ قرآن بھی پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنو، ان کی زندگی سے نصیحت لو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کی طرف لے جائے؟ ایک معنی تو یہ بنتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے۔ الحق اللہ کی بھی ذات ہے نا، جو خود اپنی پیری مریدی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ کہاں تمہیں اللہ کے در کی طرف آنے دیں گے؟ وہ کبھی کوئی ایسا پیر فقیر، کوئی ایسا ذہن رکھنے والا ہے جو تمہیں کہ آؤ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں؟ میں تو سوچتی ہوں ایسی آیتوں کی تفسیر کرے گا کوئی کیا؟ اس کے اندر بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، تفسیریں انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس میں ایسے خوبصورت انداز سے بات کریں گے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کی تو کیا جو راہ دکھائے حق کی، احق کو ان یتبع، زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر، الا یہدا، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ سب سے زیادہ لفظ یہدی، ہدا، اس کی مختلف فارمز ایک آیت میں آپ کو یہاں دکھیں گی، یہدی دو دفعہ، تین دفعہ، پھر یہدی، پھر یہدا۔ اب یہ ڈفرنٹ لیولز ہیں بھی، جو آپ نہ بھی سمجھ سکیں صرف ترجمہ بھی یاد کر لیں تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت لینی ہے تو صرف اور صرف تمہیں اللہ سے ملے گی۔ فما لکم، پھر کیا ہو گیا تم کو؟ کئی فتح کو مون، کیسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ کیا تھے فیصلے ان کے؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہو، غیروں سے مانگتے ہو، کتاب چھوڑ کر تم فکشن پہ لگے ہوئے ہو، دنیاوی چیزوں کو لگے ہوئے ہو۔ کیسی عقلیں تمہاری، خالق اور مخلوق کو برابر کرتے ہو؟ کیا بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانے والا وہ ہو سکتا ہے جو خود بھی بھٹکا ہو؟ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے خود ہدایت پہ ہونا لازم ہے۔ دیکھیے آپ اسی کو راستہ بتائیں گے نا اگر آپ کو آتا ہوگا، اگر آپ کو خود ہی راستہ نہیں آتا آپ کیسے بتائیں گے؟ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں وہ بھی تو دیندار ہے نا، ان کی بھی تو داڑھی ہے نا، وہ بھی تو نمازی ہیں، وہ بھی تو بہت نقاب کرتے ہیں نا۔ بعض دفعہ لوگوں کو بس یہ چیزیں بہت کنفیوز کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں، سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب کے تو ذہن صاف ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی ہے نا، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ سیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہی آپ کو خدا ناستہ بعد میں بہکانا چاہیں تو نہیں بہکا سکتے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب بات رہ جاتی ہے وہ لوگ کہ جو بات تو کرتے ہیں دین کی، ہدایت کی، لیکن ان کے پاس ہوتی خود ہدایت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی ذرا آپ امیجن کریں ایسی چیز، کسی چیز کے اندر سے اپنے پانی نکالنا ہے تو لازمی ہے نا کہ اس کے اندر پانی ڈالا ہو، پھر ہی نکالیں گے نا۔ فروٹ کے اندر آپ جوس دیکھتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پانی ہی ہوتا ہے۔ اب جس بیچارے نے خود وہ رنگ چکھا ہی نہیں، وہ ذائقہ لیا ہی نہیں، اس نے ہدایت کا وہ مزہ لیا ہی نہیں جو اللہ کے کلام کی روشنی میں ملتا ہے، تو وہ بیچارہ تو وہی کرے گا نا۔ بہت سارے لوگ جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حق کیا اور باطل کیا ہے۔ میں ایسے مثال دیتی ہوں، جس نے اچھا کھانا کھایا نہیں ہوتا اس کو پکانا ہی نہیں آتا، اس کو برے سے برے ٹیسٹ کا کھانا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ جس نے ایک خوبصورت گھر دیکھا نہیں ہے، اس کے ذہن میں خوبصورت گھر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بندے کا مزاج ہوتا ہے جو ہر چیز میں جھلکتا ہے نا. کل اگر آپ دنیاوی کاموں میں بہت کین تھے, بہت اپ ڈیٹڈ تھے, آج آپ دین کی سیکھ رہے ہیں نا چیز, انشاءاللہ آپ اس میں بھی اپ ڈیٹڈ ہوں گے. آپ کی فائلز دیکھ کے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے گھر کیسے ہیں, آپ کے پیپرز, آپ کی چیزوں کو رکھنا, مینج کرنا, ایک ایک چیز آپ کی کردار کو کھولتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چائے کا کپ ہے, آدھی انگلی ڈالیں تو ٹھنڈا اور دوسرا ڈالیں تو گرم لگے. ہمارا جو مزاج دنیا میں ہوتا ہے نا, وہی دین میں بننے لگتا ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کو شریک بناتے تھے ہدایت کے معاملے میں. یہاں آپ نے غور کیا کہ حل من شرکائکم من یہدی الحق, یہ کون سا شرک ہے قبروں پہ ہونے والا؟ نہیں. آپ آیت کو دیکھیں ذرا, آیت 35 کو, کل حل من شرکائکم, کوئی ہے آپ کا شریک کون سا؟ من یہدی الحق. تو لگ رہا ہے نا کہ یہ شرک نہ تو پیری مریدی والا ہے, نہ قبر پرستی والا ہے, بچے مانگنے نہ رزق مانگنے, یہ وہ شرک ہے جس کا تعلق کچھ نہ کچھ ہدایت سے ہے. بات واضح ہوئی؟ بعض دفعہ ہدایت کے راستے بتانے والوں کے معاملے میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے, مجھے تو جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. تھوڑا سا اس لفظ ہدایت کو کھولتی ہوں کیونکہ یہاں اس کی بہت مختلف فارمز آئی ہیں. تو پہلے تھوڑی بات ہوئی تھی لیکن آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی آپ کو اس میں ملیں گی ڈکشنری کی روشنی میں. ہدایت کا لفظ خدا سے ہے, ہا دال یا. خدا ہدایت کیا ہے؟ ہدیہ. ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو, ہدایت ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا اصل جو معنی ہوتا ہے نا آپ آج سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ واقعی محسوس کریں گے اس دن صراط المستقیم کی دعا کو کہ میں مانگ کیا رہتی ہوں. اصل اس کا معنی ہوتا ہے نقل و حرکت کرنا. میں یہاں بیٹھی تھی, یہاں سے اٹھ کے میں ادھر چلی گئی, ہلانا جلانا, ایک دوسرے کی طرف جانا. عورت کی ڈولی جب مرد کے گھر اتاری جاتی ہے نا, جب شادی کی صورت میں پہلے عورتیں ڈولی میں بیٹھ کے جاتی تھی, تو اس وقت بھی یہی لفظ بولا جاتا تھا کہ ہدیت امراۃن الی زوجہا, یعنی عورت اپنے اصلی گھر کی طرف چلی گئی. جو بھی ایک بات ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو عموماً ماں باپ کے گھر کو اصلی گھر سمجھتے ہیں نا, شادی کے بعد بھی اصل گھر جو ہوتا ہے وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے. چلیے اسی طرح آپ دیکھیے کہ لفظ ہم پڑھ چکے سورت مائدہ میں حجی کا, یاد ہے اول حج والقلائد. حدی کیا تھا؟ قربانی کا جانور, جو کعبے کی نیاز کا جانور, جو اللہ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں فلان یحادی بین السبیلین, کہ جو شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بیچ میں ہو. ساری چیزوں کو جمع کر لیں تو جو بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے وہ اپنی پچھلی حالت پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. ہدایت میں موونگ ہے, آپ موو ہو رہے ہیں اپنی پرانی عادات سے, پرانی سوچ سے, پرانے معاشرے سے, پرانے رسم و رواج سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت, ہدا, الہدا, یہ سوچ کو بدل کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نام ہے. اور اگر وہ سوچ اللہ کے پیغام والی ہوگی تو ہدایت ہوگی للحق. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق. ہم پیچھے ایک آیت پڑھ چکے ہیں سورت بقرہ ہی میں کہ کل ان الہدا ہو الہدا, ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے. اصل گائیڈنس اللہ کی طرف سے ملتی ہے, وہ الہادی ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمیں اس دنیا میں جینے کے, مرنے کے, کھانے کے, پینے کے, سونے کے طریقے سکھاتا ہے. جو لوگ اللہ کی رہنمائی یعنی اس قرآن کو چھوڑ کر, حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے ازم بنا لیں, کمیونزم بنا لیں, ڈیموکریسی بنا لیں, سوشلزم بنا لیں, چار دن ایک قانون بناتے ہیں, اگلے دن اسی کے نقصان سامنے آتے ہیں. کیونکہ ہدایت کے لفظ میں صرف آخرت کی ہدایت نہیں ہوتی, دنیا کی بھی ہوتی ہے نا, جینا, مرنا, کھانا, عورت کیا کرے, مرد کیا کرے. یہ لفظ اتنا واسٹ میننگ رکھتا ہے کہ اس میں ہر ڈفرنٹ قسم کی انسٹرکشنز آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا کے کاموں سے لے کر آخرت والے کام یعنی دینی کاموں کو اللہ کی رہنمائی میں کیا, وہ ہے شرک سے بچا ہوا. اور جس نے اللہ کے چھوڑ کے معاشرے سے ڈکٹیشنز لینی شروع کر دی, خاندان سے لے لی اور خیر سے نان مسلم سے لے لی,
یہ کہہ رہی کہ انہوں نے کل کسی جگہ کسی دو لڑکیوں کی بات سنی اور ایک مسلمان لڑکی اپنی ہندو دوست کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ آج کروا چوتھ ہے اور جو بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا رہے ہاں میں تو بھول گئی تھی. تو مسلمان لڑکی کہہ رہی کہ میں نے آج اپنے شوہر کے لیے روزہ رکھا ہوا اور ہندو بھول گئی. یہ ہے اصل کہانی اس آیت کی. شاید اللہ نے ان کے منہ سے وہ بات اسی مجھے سنوا دی کہ قل اللہ یہدی للحق. جب غیروں سے پوچھ کے روزے رکھو گے کل راکھی بندھن آئے گا, آپ اپنے بھائی کو راکھیاں باندھے اور کیا حرج کے, کوئی بوائے فرینڈ کو تھوڑی باندھ رہی ہوں, بھائی کو باندھ رہے. یہ لڑکی نے پوچھا مجھے, کہنے کہ اسلام کیوں برا کہتا ہے, کیا میں اپنے بھائی کو راکھی باندھوں گی؟ تو ذرا اس کی کہانی تو پڑھ کے دیکھیں. یہ راکھی بندھن ہی آج ہم مسلمانوں کے اندر امام ضامن بن کے آیا ہوا ہے. جو لوگ باندھتے کون, ایک لفظ کہتے ہوئے لگتا ہے میری زبان ناپاک ہو گئی ہے. کون ہے ضامن ہمارا؟ اللہ ضامن ہے کہ رسول؟ صرف اللہ ضامن ہے. اور آپ کہتے ہیں امام ضامن, آپ کہتے ہیں راکھی بندھن کے بہن آج بھائی کو راکھی آج نہیں باندھے گی تو پتہ نہیں بھائی غیر محفوظ ہوگا, اور کروا چوتھ پہ اگر بیوی میاں کے لیے روزہ نہ رکھے تو میاں کی زندگی کو خطرہ. یہ کہاں سے ڈکٹیشنز لے رہے ہیں؟ جب شادیوں کے طریقے ہم نے ان سے لے لیے, منگنیوں کے لے لیے, رسمیں لے لی, تو آج آپ دین بھی ان سے لے لیں. اللہ نہ کرے کل اگر ہم آگ کے گرد پھیرے لگانے کو بھی کہ کیا حرج ہے, اللہ نے پیدا کیے ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فما زباد الحق الا الضلال. یہ ساری آیتیں یہاں جمع ہوتی ہیں. حق کو چھوڑ دیں پھر دیکھیں شیطان آپ کو فٹ بال کی طرح اچھالے گا, یوں لڑکیں گے آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ یہ چھت ہمارے لیے کتنا بڑا تحفظ ہے. کس چیز سے؟ سردی سے بچانے کا, گرمی سے نہیں, یہ شیطانوں سے بچانے کا. نفس کے شیطان, معاشرے کے شیطان, رسم و رواج, کیا ہمیں کتنی گہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے جب ہم قرآن کی چھاؤں میں آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل محفوظ ہیں. فما لکم کیف تحکمون. اور ان کی جو کہانی ہے جو دین کے نام پہ گھڑی ہوئی ہے, وما یتبع اکثرہم الا الظن, ان میں سے اکثر تو صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. کوئی سورس پوچھ لو اس بات کا, یہ وظیفہ کر لو اس کا کیا سورس ہے, کا گمان ہے, یہ بزرگ کیا کرتے تھے, یہ ہمارے امام صاحب کرتے تھے, کا صرف ظن ہے ان کا حادی. ان کی ہدایت کا سورس یا تو روایتیں, کہاوتیں, کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق کے مقابلے میں کیا گمان کام کرے گا؟ ایک 100% کنفرم ٹکٹ اور دوسرا جسٹ چانس کا ٹکٹ ہے, کیا برابر ہیں؟ کلیم دے سکتے ہیں آپ اگر فلائٹ نہ ملی؟ ان اللہ علیم بما یفعلون, اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. تلاوت سنیں, بڑا دل بوجھل ہو رہا ہے میرا تو ان آیتوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے کہ انسان آج کہاں سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں.
قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إنه بما يفعلون.
آیت نمبر 37 سے دیکھتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی پاس سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہاں سے قرآن پاک کے بارے میں بات ہے. پیچھے ہدایت کی بات تھی، اب قرآن کی بات ہے، کیونکہ ہدایت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن سے بے نیاز رہتے ہوئے میں ہدایت پا سکتی ہوں، ایسا ممکن نہیں. اور یہ بات کہ قرآن کے پاس آ کے ہدایت ملتی ہے کہ نہیں، اس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے. اگر اس کا ذہن باقی تمام چیزوں سے پاک ہو کر شک اور اضطراب کو دور کر کے قرآن پاک کے پاس آئے گا، تو یقیناً قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے بات کہی تھی کہ میں ہدایت دیتا ہوں، تو ہدایت کا ایک معنی قرآن بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اب یہاں دوبارہ اسی چیلنج کی بات کی جو پیچھے ہم سورت بقرہ اور سورت ہود میں دیکھ چکے. اور مکی صورتوں کا انداز ملتا جلتا ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور میں حالات کیا تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے حالات ہوں پھر ویسی ہی مثالیں دینی چاہیے. یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا مقام ہے جہاں کافروں کو مقابلے کی دعوت دی گئی، عاجز کیا گیا کہ اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو پیش کر دو. اور اسی طرح خبر بھی دی گئی کہ سب کر سکیں گے. یعنی پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں کہا تھا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو پھر تم ایک سورت لے آؤ. یہاں آپ دیکھیے کہ بات شروع کی گئی کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور نہیں ہے یہ قرآن، یعنی اس کتاب کو یہ لائق ہی نہیں. کیا لائق نہیں؟ کہ این یفترا، اس کو گھڑ لیا جائے. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو خود سے گھڑ لیا. یعنی جو ان کے دل میں آتا ہے بس وہی کہتے رہتے ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں، کوئی قرآن کی بات نہیں اور کچھ نہیں. اور جو سوچ لے کے وہ بیٹھتے تھے وہی چیز ان کو ملتی تھی. یہ قرآن پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس کو انسان جس دل اور جس نیت سے سنتا ہے اس کو بالکل ویسا ہی لگتا ہے. تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ گھڑا ہوا ہے، تمہیں تو لگتا ہوگا، لیکن یہ اس لائق نہیں کہ اس کو کوئی گھڑے. من دون اللہ، اللہ کے سوا میں سب باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، فرشتے بھی، انبیاء کرام بھی. پھر یہ کیا ہے؟ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی. الذی بین یدیہ سے مراد یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا پچھلی کتابیں مراد ہیں، یا قیامت اور اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کی خبر مراد ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا. تو گویا کہ قرآن پاک کی پہلی خوبی ان آیتوں سے جو ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ویریفیکیشن کرتی ہے پچھلی باتوں کی، کیونکہ جو باتیں اس دور میں لکھی ہوئی تھیں وہی باتیں اس قرآن پاک میں ایک نئے انداز سے شامل ہو گئیں. پھر اور کیا خوبی ہے کلام کی؟ وہ تفصیل الکتابی، یہ تفصیل ہے اس کتاب کی، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے گا، تفصیل کی بات ہوئی، کون سی کتاب؟ قرآن نہیں کہا، فرقان نہیں کہا، کیا کہا؟ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. اور یہی جملہ قرآن پاک کے آغاز میں سورت بقرہ کے بالکل ابتدا میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. یہاں فرمایا شک نہیں کیا کہ میں رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے، وہ رب العالمین جو سب کا ہادی بھی ہے،
جس نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، جس نے معیشت سکھائی، مال کمانا، شادی کرنا، گھر بسانا، بچے کی تربیت، زندگی کے ایک ایک پہلو کو جس نے اجاگر کر دیا، اسی نے اس کتاب کو بیان کیا. اور ڈھکا چھپا نہیں کہ کوئی زیادہ سمجھ والے تو سمجھ جائیں اور باقی لوگ نہ سمجھ سکیں، بلکہ تفصیل کتاب کی تفصیل ہے. کون سی چیزوں کی تفصیل ہے؟ جس کی انسان کو ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ قرآن باغ میں سب کچھ ہے، تو بتاؤ ذرا اس میں جہاز بنانے کا طریقہ کہاں. تو بات یہ ہے کہ تفصیل اس چیز کی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور دنیا کو بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ضروری احکامات کی تفصیل بیان کی، اس سے مراد لوح محفوظ میں اللہ کے احکامات بھی مراد لیے گئے. پھر اسی طرح فرائض اور حلال اور حرام کی تشریح ہے، جن کا براہ راست تعلق انسان کے عمل سے ہے، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اور کس بات میں شک نہیں؟ اس بات میں کہ یہ کتاب پچھلی آسمانی کتابوں کے بالکل موافق ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے بارے میں کسی قسم کے اضافے کی بات سے روکا گیا، افترا بازی سے روکا گیا، تب بتا دیا کہ یہ کتاب اتباع کے قابل ہے، یہ واجب الاتباع کتاب ہے، یہ تنبیہ والی کتاب ہے، یہ افترا والی کتاب نہیں کہ جس کا دل چاہے اس میں لکھ دے اور جس کا دل چاہے اس کو مٹا دے، جو اس کو مانے گا وہی بچے گا. اتنی سچی آیات کو پڑھنے کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے کیا؟ ام یقولو نفترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو خود ہی بنا لیا اور منسوب اللہ کی طرف کر دیا؟ قل فاتو بسورت من مثلہ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی ایسی ہی ایک صورت بنا لاؤ، یعنی اگر میں بنا سکتا ہوں تو تم بھی لے آؤ، تم تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. لیکن نہیں کر سکیں گے. کوئی ایک صورت لاؤ جو بلاغت میں اور اسلوب عبارت کے اعتبار سے اور قوت معنی میں قرآن کی طرح ہو. آخر تم بھی تو قادر ہو، کر کے دکھا دو. اور اکیلے نہیں کر سکتے تو ودعو من استطعتم من دون اللہ، پکار لو اللہ کے سوا جن کو تم پکار سکو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہی چیلنج سے پیچھے 22 میں یہ بات شروع ہوئی تھی نا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ سے، اور پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تم نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا مقام ہے جہاں کفار کو بلا کر عاجز کیا گیا، مقابلے کی دعوت پیش کی گئی. بات کو یقیناً بتا دیا کہ انسان تو انسان، جن سب جمع ہو جائیں قرآن پیش نہیں کر سکتے. جب پورے قرآن کے مطالبے سے بے بس اور لاچار ہوئے تو کہا اچھا جاؤ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور سورت ہود میں بھی آتا ہے نا کہ ہم یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا؟ کہا اچھا قل فاتو بعشر سور مثلہ، بس لے آؤ پھر 10 صورتیں ہی تم اس جیسی. جب یہ بھی نہ کر سکے تو اور آسانی کر دی، اور وہ کیا؟ پھر ایک صورت ہی بنا کے لا دو. اور ساتھ ہی کہا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے، تمہارے بس کی یہ بات ہی نہیں تو پھر مان جاؤ. کل بھی یہ چیلنج تھا، آج بھی یہ چیلنج ہے. اور عرب جن کو ساری دنیا اجمی یعنی گونگی لگتی تھی، جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، ان کی گردنیں خم ہو گئیں کہ جنہوں نے اس کلام کا مقابلہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے انہی کو پیچھے کر دیا. ہر دور کا معجزہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا. اگر موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا اور عیسیٰ کے دور میں طب کا دور تھا، تو اللہ کے نبی کے دور میں بلاغت کا دور تھا. لوگ شعر و شاعری کرتے، زبان دانی کرتے، ایسے وقت میں ان کو بے بس کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. بلکہ اصل بات کیا ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا. ایسی جو منہ میں آتا بولتے جاتے ہیں. ایسی باتوں کو جھٹلاتے ہو جس کو جانتے ہی نہیں ہو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ, اور ابھی اس کی حقیقت سامنے آئی نہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ ان کا قرآن پاک سے انکار کرنا صرف تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ تھا. دیکھیے, ایک چیز کو آپ جانے پہچانے پھر آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ اپنی عقل سے چھوڑتے ہیں, آپ اپنی عقل سے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں, آپ اپنی عقل سے اس چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے یہ مشین آزمائی تھی, یہ کام نہیں کی, اس کو چھوڑ دو, یہ چیز مجھے راس نہیں آئی, میں نے یہ کھانا کھایا تھا مجھے سوٹ نہیں کیا, میں نے یہ دوا استعمال کی تھی لیکن میں اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ لوگ جو بما لم یحیطوا بعلمہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے نا, ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو قریب سے آپ کو نہیں جانتے تھے. یہ بڑا لطیف سا نقطہ ہے. قریب سے جاننے والوں میں سے بہت تھوڑی مثالیں ہیں کہ جو جان کے نہ مانے, اور وہ چند نام ہیں جو ہماری انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں, کیونکہ تعصب تھا, کہیں سرداری تھی, کہیں بڑا پن تھا, کہیں خاندانی رقابت تھی. اس کے علاوہ عموماً لوگ دور سے سن کے آتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں, ایسے ہیں, جادوگر ہیں, کاہن ہیں, ان کی باتوں سے یہ ہو جاتا, ہمارے بتوں کو یہ کہتے. اچھا چلو, کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, اللہ کے بندو جس کا علم ہی نہیں تم اس کو جھٹلاتے ہو. ولما یاتیہم تاویلہ, تمہیں تبھی اس کی حقیقت ہی نہیں پتا چلی, یعنی قرآن اور اللہ کا نبی تم نے تبھی اس کو پہچانا ہی نہیں. صرف جو لوگ بول رہے ہیں تم بول رہے ہو, لوگوں کے منہ کے لکمے تم توڑتے ہو. نہیں, اور ہر دور میں دیکھیے, آج بھی جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ دور سے کرتے ہیں, انہوں نے چند لوگوں سے سنی ہوتی ہیں باتیں. چند لوگوں کی بات جب زبان زد عام ہو جائے, کتنے لوگ حق سے دور ہوتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کل قیامت کے دن کس کس کے بھٹکنے کا ذمہ کس کس کے کندھوں پہ ہوگا. جب کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی ایک کمنٹ دیتا ہے, کوئی ایک بول بولتا ہے, کسی میڈیا پہ جا کے, کسی اخبار میں, کسی رسالے میں, کسی محفل میں, کسی پارٹی میں, اس وقت یہ کبھی وہ سوچے نا کہ میری تو یہ ایک زبان کی چھوٹی سی غلطی تھی, یا ایک چٹکلا تھا, یا میرے دل کا ایک پھپھولا تھا جو میں نے زبان پہ لا کے رکھ دیا, یا میرا کوئی تجربہ تھا جو میں نے شیئر کر دیا, لیکن یہ کتنوں کو بہکانے کا سبب بنے گا, اور وہ لسٹیں تو قیامت کے دن بنیں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابتدائی درجے کے لیول پہ تھے, مکہ کے اندر رہنے والے لوگ آپ کو جانتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے, لوگ باہر سے بھی آپ کی شہرت سن کے آنے لگے. اور مکہ میں بات اس طرح بھی پھیلی کہ لوگ حج سے آتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پیغام کو مرکز سے شروع کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. حج کے لیے لوگ آتے اور اس طرح اپنی باتیں وہاں سنتے اور جا کے پھیلتے. یعنی اس دور میں کوئی اس طرح ابلاغ نہیں تھے, کوئی انٹرنیٹ, کمپیوٹرز یا میڈیا نہیں تھا کہ بات پہنچتی, لیکن اللہ نے خود ہی پہنچوا دی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اتنا تعصب رکھتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ لوگوں کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کے خلاف کر دیتے تھے. اسی میں بہترین مثال طفیل دوسی کی آتی ہے کہ مکہ آ رہے تھے عمرے کے لیے, حج یا عمرہ جو بھی اپنے دور میں ہوتا تھا, اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے, اور راستے میں لوگوں نے اتنے کان بھڑکا دیے کہ دیکھو تم نہ جانا, وہ وہاں جادو کر دے گا. اور کہتے ہیں میں تو ڈر کے کانوں میں روئی رکھ لی کہ میں اس کی باتوں میں نہ جاؤں, لیکن اللہ کانوں کی روئی نکلوا دیتا ہے. جس کے دل میں اللہ خیر ڈالنا چاہتا ہے نا, اس کے کان سے پھر روئی نکلتی. چند دن تو پھرے, پھر کہہ لو میں کیسا بیوقوف ہوں, اتنا بڑا میں سردار, اتنے لوگوں کو میں لے کے ساتھ چل رہا ہوں, کیا بھلا میں ایک لڑکے کی باتوں میں آ جاؤں گا, سنوں تو صحیح کہتا کیا. اور پھر اس کے بعد جو سنا تو اس نے دل کی دنیا بدل لی, کان کی روئی نکلی, دوسرے کی نکلی. آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تلاوت کر رہے تھے, اور جب سنتے گئے تو اتنا اثر ہوا, تھوڑی سی بات دین کی پوچھی, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے, کبھی کسی چیز کے بارے میں رائے نہ دیں. دیکھیے یہ تو دین کی بات ہے نا, یا دنیاوی ناطے سے ہم بعض دفعہ بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں. کسی کی سنی ہوئی بات فوراً بولتے ہیں. مثال لیتے ہیں, کوئی ٹیلی فون کمپنی ہے, اب آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ نے ان کو آزمایا، نہ آپ کو پتا، نہ لینا نہ دینا۔ آپ کی ساتھی یا دوست یا رشتے دار کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا، ہمیں نہیں پتا اصل کیا ہے۔ لوگ جب دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تو اپنی تو نہیں سناتے نا، اب اس نے پتہ نہیں بل پے کیا تھا نہیں کیا، کیا اللہ ہی جانتا ہے، معاملہ تھا ان کی وائرنگ میں خرابی تھی، ہو سکتا ہے آپ کی دوست نے اس کمپنی کا فون لگایا ہو، نہیں چلا، چلے ختم ہوگی بات، اس نے آپ سے شیئر کر دیا، آپ کے کان میں بات چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ جہاں فون کی بات ہے آپ کہیں گے فلاں کمپنی کا فون تو کبھی نہ لینا، تو بڑا خراب ہے، مفت کے اشتہار دینے لگتے ہیں۔ بھئی آپ کا کیا نہیں، وہ میری دوست کا ہوا تھا، اچھا کون سا پلان تھا، اب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ انشاءاللہ ایک ٹاپک میں کروں گی کبھی کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کہ ڈس انفارمیشن سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی جب لوگوں کو رانگ انفارمیشن چاہتی ہیں نا تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں لائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عملی زندگی سے مثال لے لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کے گھر میں بجلی کا بل آیا، آپ نے دیکھا $100 ہے، آپ $100 لے کے گئے، آپ نے کہا میں جمع کراؤں، وہاں جا کے پتا چلا نو سوری ہم نے تو آپ کو ڈس انفارمیشن دی، اصل میں تو آپ کا 150 ہے۔ اب آپ ہاتھ میں 100 کا نوٹ پکڑے ہیں، کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، مثال دے رہی ہوں ایک عام طریقہ جو ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں بھی، اب پتا چلا جی $50 ہے ہی نہیں، شرمندگی بھی ہوئی، لائن سے نکلے بھی، یہ ڈس انفارمیشن پھیلی نا۔ کوئی آپ کو کہہ دے آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کتنا سامان لے کے آئے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہا کہ آپ اتنا مرضی لے آئے، چلے آپ بھر کے سوٹ کیس لے گئے، ایئرپورٹ پہ جب کھلے اور تلے تو پتا چلا وہاں تو £50 کا چاہیے تھا اور ایک نہیں دو چلے، کیا کریں گے، نقصان ہوا نا۔ اپنی زندگی کے لیے اصول اخذ کریں، یا آیت ہائی لائٹ کریں، صرف اتنا حصہ، بما لم یحیطوا بعلمہ ولم یاتہم تاویلہ، جس بات کا آپ کو خود فرسٹ ہینڈ کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب تک دوسرا آپ سے پوچھے نا مشورے کے رنگ میں، یہ زبان کے چسکے لینے چھوڑ دیں، ہمارے سر درد ختم ہو جائیں گے، ہماری مشکلات کم ہوں گی۔ کسی سے میری فون پہ بات تھی اور کوئی پریشان تھی اور کوئی مسئلہ بھی پوچھا اور مجھے لگا کہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ کیوں اتنا اس چیز کو مشکل لیتی ہیں، کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ہر چیز کا غم اپنے اوپر لے لو، اور اکثر ماؤں کی تو یہ بڑی عادت ہوتی ہے، ایک بچے کے غم سے ابھی فارغ نہیں ہوتی نا دوسرے بچے کا غم دل کو لگ گیا، اب ایک بیٹی کا غم دور نہیں ہوا تو بیٹے کا، میاں کا لگ گیا، پھر بھائی کا غم آ گیا، بہن کا آ گیا، اور ساری زندگی یہی ہوتا ہے، ہائے بڑے غم ہے، بڑی ٹینشن ہے، کبھی نہ سکے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھے۔ بما لم یحیط بعلمہ، اللہ نے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑ دیا، ہاں کوئی پوچھتا ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے تو بات کرو، پھر بھی وہ بات کہو جو سچ ہے، بھی میں نے استعمال کیا تھا، مجھے سوٹ نہیں کیا، پتہ نہیں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہو، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا، شاید آپ کا ٹھیک ہو، ٹھکا چھپا۔ اللہ تعالیٰ میں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ انسان تو انسان، بے جان چیزوں کے بارے میں بھی ہم بہت محتاط ہوں، مسلم تو مسلم، کافروں کے بارے میں بھی ہم محتاط ہوں۔ عموماً جو گوسپس ہوتی ہے یا جو پارٹی ٹاکنگ ہوتی ہے یا گیدرنگز میں گوسپس ہوتی ہیں، موسٹلی ان کا رخ کیا ہوتا ہے، فلاں حکمران کو جوتا پڑا، اچھا جی آپ کو کیا ہوا، فلاں کو گالی دی کسی نے، فلاں کو لوگوں نے یہ کہہ دیا، بھئی آپ کو کیا لگے، آپ کیوں برائی کے اشتہار بن رہے ہیں۔ اس انسان کا مینٹل لیول پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات بتا دی تھی، اور وہ کیا، دو لفظوں کی تین کی بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیں، اور وہ کیا کہ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتیں، بے مقصد باتیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، صرف ایک ویک اس تھیری پہ عمل کر لیں، نہ میں نے بیکار بات پوچھنی ہے، نہ سننی ہے، نہ اپنی سنانی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے غم شیئر کرنے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو اپنی مالی پوزیشن شیئر کرنے کا شوق ہوتا ہے، جہاں کھڑے ہوں گے جاب چلی گئی، لے آف ہو گئے، خرچے بڑے ہیں، کچھ کو بیماریاں شیئر کرنے کا شوق ہوتا ہے، اب گھٹنوں میں درد، اب ٹانگوں میں درد، اب سر میں درد، ہر چیز کھاتے پیتے ہم نہ شکرے بنتے ہیں. آپ لوگ صرف اگر اپنے لیے اس کم از کم چلے پوری زندگی کی بات نہ کریں، ابھی صرف ایک مہینے سے شروع کر لیں، ایک مہینہ عمل کر کے دیکھیں اس پہ. میں نے بے کار بے مقصد باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا. یقین کریں سب سے پہلے آپ کا سر درد ٹھیک ہوگا. میں جن سے بات کر رہی تھی میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک تو آپ ہر وقت یہ مسئلہ ڈسکس کریں گی نا، پہلے آپ مسئلہ یہ سنیں گی، پھر آپ یہ مسئلہ اپنی ماں سے شیئر کریں گی، پھر ہو سکتا ہے بہن سے کریں، پھر آپ بھائی سے کریں، تین چار دفعہ جب ایک ہی بات سنائیں گی تو اینڈ پہ آپ کے سر میں درد ہوگی نا. جب آپ کے سر میں درد ہوگی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا موڈ آف ہوگا. حقیقت ہے بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا اپنا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا، بیوی شوہر کوئی بھی نہیں اچھا لگے گا، پھر آپ کا گھر متاثر ہوگا. پھر اگر آپ کچھ پڑھنے جا رہی ہیں یا کچھ تجوید سیکھتی ہیں آپ وہاں فوکس نہیں کریں گی، آپ کی باتیں کر کر کے اتنا گلا تھک چکا ہوگا کہ آپ ڈرائی تھروٹ کے ساتھ قرآن نہیں یاد کر سکیں گی. کریں کیا؟ خاموشی. صرف اپنے مسئلے اپنے رب کے سامنے رکھیں، وہ دلوں کا مالک ہے، اوپر بیٹھا ہے، اس کو پکاریں، اس کا در کھٹکھٹائیں، لیکن اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ کریں. اور مکہ والے اگر اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ڈس انفارمیشن نہ پھیلاتے نا، تو وہی اسلام جو 13 سال میں چند 100 لوگوں تک پہنچا تھا نا، وہ ہزاروں تک پہنچ سکتا تھا. ہر بندہ اپنا حصہ ڈال کے چلا جاتا ہے. اور یہاں یہ جو بات ہے نا لم یاتیہم تاویلہ، اس کا بھی ایک اور اینگل بھی دیکھیے کہ ابھی ان کو اس قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا کیا چھپی ہوئی ہیں. ابھی تو انہوں نے صرف زبانی باتیں سنی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق اور یا ایھا المدثر قم فانذر، ان کو تو ابھی اس کی اصل پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اعجاز کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ نے اس کے کلام کے اندر کیا کیا فصاحت اور بلاغت رکھی ہے. ابھی تو انہوں نے دور سے چکھا ہے، قریب سے تو انہوں نے چکھا ہی نہیں. اور حقیقت ہے جو لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں، کل کسی سے بڑی پیاری بات ہو رہی تھی، سیدھی سادھی خاتون ہے، کہنے لگیں کہ آپ پہلے قرآن پڑھتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ عربی پڑھتے جائیں، بس اتنے قرآن پورے کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ میں قرآن کھولتی ہوں نا تو میں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں نیچے اس کی اردو پڑھنا شروع ہوتی ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. اور وہ بالکل سیدھی سادی خاتون تھی گھریلو، تو میں اس وقت چپکے سے دل میں مسکرائی کے دیکھیں ان کو یہ اپنی زبان میں اب سمجھ آ رہا ہے نا، تو یہ اسی پہ بڑی خوش ہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا اور اب میں یہی پڑھوں. تو میں نے کہا کہ جس کو اس قرآن کے اسرار، رموز، اس کے خزانے، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی، اس کی گرامر، اس کی تجوید سمجھ آئے، ذرا سوچے پھر اس کے دل کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اسی لیے تو اگلی آیتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں ایک درکو کے بعد کہ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کے اس کی حقیقت سامنے نہیں آئی بتا دیا کہ یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس نے تو مستقبل کی ابھی وہ خوشخبریاں بھی دی ہیں جو ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی تھی کہ رومی مغلوب ہوں گے اور ان قریب غالب ہو جائیں گے، اور وہ پھر ہو گیا. پھر اسی طرح تبت جدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات ہوئی تو اس کے بعد حقیقت میں ایسا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ابھی اس کا پورا مقام جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اسی لیے تو یہ انکار کے در پہ ہیں. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا خزانے ہیں. اور یہاں وہ ساری باتیں جو قرآن کے معجزہ ہونے میں ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے کہ یہ کتاب اپنے اندر معنی اور مفہوم کا سمندر رکھتی ہے، اور یہ کوئی پیچھے سے پرانی کتاب نہیں ہے، یہ وہی مضمون ہے لیکن اس میں اللہ نے رنگ بھر دیے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا. مکہ والوں کو ایک خاموش پیغام دے دیا، تم نہیں مانتے اس کتاب کو، نہ مانو، لیکن یہ دیکھ لو کہ نہ ماننے والوں کا ماضی میں کیا انجام ہوا، تو کیا تمہارا وہ نہیں ہوگا. اس کتاب کا انکار کرنے والے کو بچیں گے نہیں، نہ کبھی بچے نہ بچیں گے. اس لیے تم اپنے آپ کو بچا لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن بچے گا وہی جو اس کتاب کے ساتھ دشمن بن کے نہیں دوست بن کے آئے گا. کچھ لفظ مشکل جو تھے ان کی وضاحت چاہوں گی. بل کے ساتھ بات شروع ہوئی آیت 39 میں. بل آتا ہے ما قبل کے ابدال کے لیے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا, تو یہ بلکہ نے پچھلی بات کو بدل دیا. ٹھیک ہے, پہلے جو بات ہوتی ہے اس کو بدلنے کے لیے بل کا لفظ آتا ہے. اور لم کا جو لفظ ہے لم یو ہی تو میں, یہ نفی کے لیے آیا ہے. اور تاویل کا لفظ جو ہے یہ حمزہ واو لام سے ہے. اول اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا, کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا جو اس سے مقصود ہوتی ہے تاویل کہلاتا ہے. یہاں مراد پچھلی قوموں کا انجام ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں لاتے. آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یعنی ہے یہ کلام خوبصورت لیکن سارے پھر بھی نہیں مانیں گے. جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں سمجھانے کے باوجود, دلائل پیش کرنے کے باوجود, چھٹلانے والے چھٹلائیں گے. جس کے اندر جتنی طلب ہوگی اس کو اتنا حصہ ملے گا. اس لیے آپ غم نہ کریں. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ یہ کلام پہنچانا مقصد ہے, منوانا مقصد نہیں ہے. دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششوں سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. یہ جملہ لکھ لیں, آپ کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو جوڑے گا انشاءاللہ یہ جملہ. اور وہ جملہ کیا ہے, ہم میں سے کسی سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششوں سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو پہنچانے کی کتنی کوشش کی. کیونکہ بعض دفعہ جب ہمیں پسند کے نتائج نہیں دکھتے تو ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کے بعد تو بس سمجھیں کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ساری چیزیں بدل گئیں اور کچھ فائدہ ہی نہیں اور میں کیا کروں, میرے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے. لوگ کچھ بھی نہیں بات نہیں, زندگی میں لسٹیں بنائیں, یہ کام میں نے نیکی کا کرنا ہے, کر کے پھر بھول جائیں, پھر اس کو ان چیک کر دیں کہ بس چلے یہ ٹارگیٹ پورا ہوا, یہ میری خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی, چلو اب نیکسٹ اسٹیپ پہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ہمت بھی رہے گی اور آپ اس غم میں نہیں رہیں گے کہ لوگوں نے آپ کو مانا کہ جھٹلایا. کیونکہ اگر یہ بات بھی پوچھی جائے گی نا کہ کس نے مانا, تو یاد رکھیں کچھ نبی تو قیامت کے دن بھی شرمندہ ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی نبی قیامت کے میدان میں آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک ماننے والا بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تو کسی کو شرمندہ نہیں کرے گا. اسی لیے یہاں فرما دیا کہ اچھا نہیں مانتے تو نہ صحیح, بات پہنچا دیے, مانو تو مانو, اللہ پہنچانا چاہے گا. ہرس رکھیے, تمنا رکھیے, فتویٰ نہ دیں کسی کے بارے میں, جلدی نہ کریں یہ نہیں مانیں گے بس. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے. پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی توفیق دیتا رہے گا. ہمارے لیے یہاں سمجھنے میں جو باتیں وہ یہی ہیں کہ جب اللہ کی ذات کسی کو ہدایت کی طرف بلاتی ہے تو ہی وہ آتا ہے, اور اللہ کی ذات اس کو بلاتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے. اور دوسری بات ہم نے دیکھی کہ یہ کلام کوئی آسان یا چھوٹی چیز نہیں, اللہ کا کلام تھا جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا اور پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے پیغام کو اسی طرح سمجھ سکیں جیسے یہ نازل ہوا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ آپ کو چھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, تم میرے عمل سے بری, میں تمہارے عمل سے بری ہوں. تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی جب کوئی نہ مانے تو اس کو کیا جواب دیں؟
یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دلیل پیش کی، حجت پیش کی، لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. وہ حجت یا دلیل کو ماننے کے باوجود ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو پھر سمجھانا یا نہ سمجھانا ایک ہی برابر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ کی طرف سے تمام دلائل جمع ہونے کے باوجود یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، آپ کی تکذیب کریں، تو آپ ان سے بیزار ہو جائیے. بیزاری کیسی؟ کہ بس پھر آپ ان پر وقت ضائع نہ کریں، آپ ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں، آپ ان کو اہمیت دینا چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کا غم کرتے رہے تو پھر آپ کے کام متاثر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مشن پہ بھیجے گئے، اور اس مشن کے لیے آپ کی پوری ڈیڈیکیشن اور آپ کا پورا فوکس ہونا لازمی تھا. کہ مکہ کے وہ بڑے بڑے نام جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام کرتے تو دوسرے بھی وہ کر لیتے، تو آپ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اس میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، یعنی ان سرداروں کو اللہ کی طرف بلانے میں اللہ کے نبی کا کیا فائدہ تھا؟ آپ کو تو اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. ہاں، آپ کو یہ خواہش تھی کہ اگر یہ چند لوگ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جو ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے باوجود آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، آپ ان کو کیا کہیں کہ فقل لی عملی ولکم عملکم. یہ بہترین جواب ہے اس سوسائٹی کو جو دین پر چلنے سے روکے. عملی، مجھے رب کی بات مانتے ہوئے شرم کیوں آئے اگر اسے نفس کی بات مانتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مجھے اپنے آپ کو چھپانے میں شرم کیوں محسوس ہو اگر اسے سی تھرو کپڑے پہننے میں شرم نہیں آتی؟ مجھے قرآن کی بات بتاتے ہوئے شرم کیوں آئے اگر اس کو ناول اور افسانوں اور ڈائجسٹوں کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لیکن یہ جملہ زبان سے نہیں بولنا، کیونکہ جب یہ جملہ زبان سے بولا جاتا ہے نا، تو پھر لوگوں کو اور شہ ملتی ہے اور کھل کے پھر دین کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. یہ جملہ انسان کے عمل سے بولنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے بولیے. اپنے عمل میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کے عمل کی طرف دیکھنے کا، اس پہ تنقید کرنے کا، اس کو برا بھلا کہنے کا آپ کو وقت ہی نہ ملے. یہ ایک بڑا گہرا اصول ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں. ہمارا اکثر حال کیا ہوتا ہے کہ ہم خود کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، پھر اگر وہ نہیں دعوت کو قبول کرتے تو ہم اس ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. نتیجے کیا نکلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کا سرا مل گیا تو شیطان کو جگہ مل گئی، اور پھر اس طریقے کی کہانیاں آگے بڑھتی ہیں کہ پھر آپ اپنا کام بھی نہیں کر پاتے. جس چیز کی آپ اس کو دعوت دے رہے تھے وہ آپ خود بھی نہیں کرتے. تو لہذا زندگی کا ایک گہرا اصول بنائیے کہ میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. لی عملی، میرا کام میرے ساتھ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں خوش ہوں. اور یہی بات سورت کافرون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دیجئے کہ کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. اسی طرح سورت الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. بے شک ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. اسی طرح سورت سبا کی آیت 25 میں بھی ہمیں یہی انداز ملتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ اعلان برات کئی سالوں کی کوشش کے بعد ہوا. جب بھی کہیں دین کی بات پیش کی جائے, ابتدا میں دعوت کا انداز ہونا چاہیے, موٹیویشن کا انداز ہونا چاہیے, دل سوزی کا انداز ہونا چاہیے, اس کو اس کے مقصد حیات کو سامنے رکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینے کا انداز ہونا چاہیے. پھر اس کے اگلے درجے پہ, سیکنڈ لیول پہ, دلائل کا انداز ہونا چاہیے. اب دلائل آپ دے سکتے ہیں, جو بات تھی, جو لاجک تھی, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن دے سکتے ہیں. اگر پہلے درجے میں دلائل پیش کر دیں گے نا, تو دل میں بات نہیں اترے گی. نہیں, اب دلائل سے اس پودے کو کھڑا کریں. جیسے مٹی نرم کی نا شروع میں, دل سوزی ہوئی, پھر پودا لگا. اب پودے کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت ہے. اب دین کی باتیں, یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں, دیکھو ایسے نماز کیوں پڑھو, اس کی یہ وجہ, اس کی یہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد تیسرے درجے پہ انسان کو اعتراضات کا جواب دینا آنا چاہیے. جب کوئی دین کا کام کرتے دیکھے یا آپ اس کے سامنے کوئی دین کی بات پیش کریں, تو اعتراض تو لوگ کریں گے. یہ مت سوچئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی اس کے لیے حرف آخر ہے, الا یہ کہ اس نے پہلے کبھی کچھ نہ سنا ہو. اور ایسے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بلکہ ایسے لوگوں کو سکھانا بتانا بہت آسان ہے. منوانا تو اللہ پہ ہے, لیکن جو لوگ کورے کاغذ کی طرح خالی ذہن سے آپ کی بات سنتے ہیں نا, ان کو بات سنانا آسان ہوتا ہے. دل نرم بس کرنے کی دیر ہے, یہ کام کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بس دلوں کی مٹیوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز آنے لگتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں, اس کا جواب دینا آنا چاہیے. پھر اسے حجت تمام ہوتی ہے. اگر اعتراضات کے باوجود, اس کے دلائل کو سننے کے باوجود کوئی نہ مانے, تو پھر آخر میں برات کا اعلان ہو. انتم بریئون مما آملو وانا بریء مما تعملون. دیکھیے, غور کیجئے اور اللہ تعالی کے کلام کو واقعی اللہ کا کلام ماننے کو دل چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ انا برا منکم, ہم تم سے بری ہیں, جاؤ پھر, ہم نہیں تم سے بولتے, شکل نہ دکھانا, چلے جاؤ یہاں سے. یہ جملے حضرت ابراہیم کے باپ نے تو بولے تھے, چلے جاؤ یہاں سے, رجم کر دوں گا. ہمیں یہ پیغام نہیں دیا. ہمیں کیا کہا, اس عمل سے بری ہیں جو تم کرتے ہو. ویسے اب تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے رشتے دار ہیں, ہم دنیاوی لحاظ سے خوش ہیں, لیکن اگر آپ کو ہمارا دین پسند نہیں, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہے برات. برے عمل سے بیزاری ہے, برے انسان سے بیزاری نہیں. کیونکہ اگر آپ نے برے انسان سے بیزاری کی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ میں مریض سے قطع تعلق کرتا ہوں. نہیں, وہ مریض کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا, مریض کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ وہ مریض کی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے اس کا علاج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر بتا دو کہ ہم آپ سے الگ رہنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ اب ایک سوال اٹھتا ہے, اب کیوں بیزار ہے ان کے عمل سے؟ اس لیے, پہلی بات, یعنی دونوں اینگل سے ہم اس کو دیکھیں گے, ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس برے عمل سے بے نیاز ہیں, بیزار ہیں, یا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو عقیدے کے اظہار میں جرات مند ہونا چاہیے. جرات ہے بھائی, ہاں ٹھیک ہے, یہ جو سچ ہے وہ سچ سمجھ لیں, یہ بات ہے. دوسری بات کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے, اور نفس کا میلان بری چیز کی طرف ہوتا ہے. سورہ یوسف میں آتا ہے, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, 13 پارے کی پہلی آیت. چونکہ نفس کے اندر برائی کی طرف یا شر کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے, تو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اس برے کام سے بیزاری اختیار نہ کی تو آج یا کل کسی بھی وقت جلد یا بدیر کہیں میں بھی اسی کام کا شکار نہ ہو جاؤں. تیسری وجہ ان سے الگ ہونے کی, اسپرچولی ٹارچ کرنا, جس کو کہتے ہیں نا دھچکا دینا, نفسیاتی دھچکا. جہاں محبت ہوتی ہے نا تو ہم پسند نہیں کرتے یا برداشت نہیں کرتے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری کسی چیز سے الگ ہو جائیں. اسی لیے تو بعض دفعہ لوگ غلط چیز کو غلط سمجھتے ہوئے بھی صرف محبتوں کے نام لیتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اعلان برات کرتے ہیں نا, تو پھر اصل میں ہم اس کو جذباتی طور پہ شوق دیتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے بعض بیمار جو فالج کا اٹیک ہو جائے یا کوئی اور سٹروک بولتے ہیں جس کو, تو اس میں پھر الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سویا ہوا جو حصہ ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دے. تو بعض دفعہ اس طرح کے دھچکے, مثلا شوہر کسی کو کہہ دے کوئی بات, بیوی کی بری بات دیکھی کیا غلط کیا, تو اس نے کہا دیکھ لو پھر اب تمہاری مرضی ہے, تم جو کر رہی ہو میں بیزار ہوں, میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا. تو بعض دفعہ اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے نا یہ دوسرے کے دل کی دنیا کو کھول دیتا ہے. اور پھر ایک اور وجہ بھی کہ اگر میں غلط کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کام میں ساتھ رہا تو کل کہیں میں بھی اس پکڑ کا شکار نہ ہو جاؤں جس کا شکار تم ہو گئے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی گناہ پہ پکڑ آتی ہے تو میں اس عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہتا جو دنیا میں تمہارے اس کام کے نتیجے میں تمہارے ساتھ آ جائے, لہذا میں تم سے اس چیز سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اور اس سے پھر انسان فوکس بھی ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ بھی, پھر آپ اپنے کام سے زیادہ فوکس ہوتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ مخالفتیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں, اسٹرانگ کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ لڑک پن میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم سے اور اس کے تمام شرک سے بیزار ہوں, حتیٰ کہ اپنے باپ کے لیے بھی یہ بات کر دی. تو لہذا فرمایا کہ ایسی چیزوں سے میں بیزار ہوں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی اور میری حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے قوم والوں سے کہا, کیا کہا تصور میں لائیے, کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی قوم سے کہا کہ اس پہاڑ کے اس طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی فوج دیکھی ہے جو تم پر آخر رات میں حملہ کر دے گی اور تم کو قتل و غارت کر دے گی, میں تم کو اس خطرے سے آگاہ کیے دیتا ہوں, بہت جلد یہاں سے نکل جاؤ اور بھاگ کر چلے جاؤ. اس شخص کے قول کو کچھ لوگوں نے مان لیا اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر رات ہی کو چل دیے, اس طرح دشمن کے حملے سے بچ گئے. اور کچھ لوگوں نے اس شخص کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. صبح کو دشمن کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا, سب کو تباہ کر دیا اور ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری لائی ہوئی تعلیم کو مانا اور میری تصدیق یا تکذیب کی اور میری لائی ہوئی صداقت کو نہ مانا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو بات مان لیتے ہیں بچ جاتے ہیں نا, اور جو نہیں مانتے پھر وہ مارے جاتے ہیں. آج نہیں لگتا ایسا, میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی کی اس دعوت پہ تیاری کر کے بھاگتا نہیں نکلتا نہیں, تو آج دیکھیے کس قسم کی مشکلات کا شکار ہے انسانیت. اصل میں یہ انحراف ہے اللہ کے نبی کی اس دعوت کو چھٹلانے کا. آپ کی بات کو نہ ماننے کا یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے. اسی طرح دو مفسرین ہیں, قلبی اور مقاتل, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جہاد سے منسوخ ہے, جیسے لکم دینکم ولی الدین منسوخ ہے. یعنی مراد کیا ہے ان کا کہ اب چونکہ جہاد کا حکم تھا تو اب امام وقت یا حکمران یا جو بھی ہوگا پھر وہ بری نہیں ہوگا, بلکہ پھر وہ جہاد کے ذریعے سے شرک کو اور غلط چیزوں کو روکے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف بظاہر کان لگاتے ہیں. کب؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, حکمت اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں, تو بظاہر یہ کان لگا کے سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے, دلوں سے توجہ نہیں کرتے. حکمت اور شریعت کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ایسے لگتا ہے شخص کو دوبارہ کھانا کھلانے پہ مجبور کیا جائے. دیکھیں, جس شخص کے پیٹ میں پہلے سے کچھ ہوگا نا, بظاہر وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا دکھے گا, لیکن وہ ہلکا ہلکا ہاتھ چلا لے گا, دیکھتا رہے گا, باتیں کرے گا, لیکن کھاتا نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے سے بہت کچھ بھرا ہوتا ہے, اس لیے جب وہ علم کی محفلوں میں آ بھی جاتے ہیں نا, تو بھرے ہوئے پیٹ کی طرح بس وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ تو رہے ہوتے ہیں. کانوں تک تو بات جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے. ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کریں, اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون, تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے جبکہ وہ بے سمجھ بھی ہوں؟ یعنی بہرے کے پاس اگر کچھ ہو بھی, کچھ اشاروں کنایوں سے اس کو سنا دیا جائے, پھر بھی بری بات تو نہیں سمجھ سکتا. تو وہ لوگ جن کے دل سننے اور کرنے کی حالت سے گزر چکے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں, یعنی صلاحیت ختم ہو گئی. یہاں یستمعون کا لفظ ہے, پھر تسمعوا کا لفظ ہے, تو ان دونوں کا فرق دیکھیں گے. ایک لفظ ہے سمع اور ایک ہے استمع, باب کا فرق ہے. بیسیکلی سمع کہتے ہیں بغیر کوشش کے سننا. بتا بیٹھے ہیں آپ کو بات کر رہے تو آپ کان بند تو نہیں کریں گے نا, سننا پڑتا ہے, کان میں آواز پڑ جائے گی. اور استمع ہوتا ہے سننے میں کوشش سے کام لینا, توجہ ڈالنا, غور سے کانوں کو یعنی توجہ دلاتے ہوئے توجہ دلانا. پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یعنی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, علامات نبوت ان کو آپ کے اندر دکھتی ہیں, لیکن ان کے دل نابینا ہیں, ان کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. اور جو کہ دل کے اندر صلاحیت نہیں رہی دیکھنے کی, تو پھر گویا کہ وہ حق سے اندھے ہیں. کہا فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گویا کہ ان کو کوئی بصیرت بھی نہ ہو؟ یعنی کچھ لوگ وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ کو دیکھتے بھی ہیں, لیکن یہ بے بصیرت لوگ ہیں, ان کو راستہ کیسے دکھے گا؟ اب دیکھیے کہ پچھلی آیت میں ایمان نہ لانے والے کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے اور رخ پھیر لینے کا حکم تھا, اور اب یہاں ان کی اس کیفیت کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ اگر آپ کے پاس آ کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ان کا آنا یا ان کا نہ آنا آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اس کام سے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا. شیا نکرہ میں آیا, تھوڑا سا, پن پوائنٹ, ایک ہلکا سا ظلم بھی اللہ نہیں کرتا بندوں پہ. ولکن الناس انفسهم یظلمون,
لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہے کہ بندے کو موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا، ظلم سے بچاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو زبردستی کسی غلط چیز میں انوالو کر دے. اس لیے کہ جب بندہ خود اپنا بھلا نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے، کیسے دے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیسے؟ کہ وہ پیغام لیا نہیں جو اللہ نے آپ کی زبان سے دینا چاہا، چند پیاسی روحوں نے تو لے لیا اور باقی لوگ بنجر زمین کی طرح ایسے ہی بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت اور دینی تعلیم اللہ نے مجھے دے کر بھیجی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی زمین پر خوب بارش ہو تو زمین کا جو ٹکڑا اچھا ہوتا ہے وہ پانی کو لے لیتا ہے، پھر اس میں سبزہ، گھاس، چارہ بکثرت ہو جاتا ہے، اور زمین کا کچھ ٹکڑا پتھریلا سخت ہو جاتا ہے، وہ پانی کو اپنے اندر روک لیتا ہے، یعنی اس پانی سے اس زمین کے ٹکڑے میں کوئی سبزہ نہیں اگتا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ پیتے پلاتے ہیں اور کھیتیاں سینچتے ہیں، یعنی خود بھی اس نے اپنے لیے فائدہ کیا اور اب دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے. لیکن زمین کا ایک ٹکڑا وہ بھی ہوتا ہے جو چٹیل میدان ہوتا ہے، پانی اس پر برستا ہے اور برس کر بہ جاتا ہے، وہ نہ پانی کو اپنے اندر روکتا ہے نہ سبزہ پیدا کرتا ہے. یہی حالت اس دین کی ہے. کچھ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، اللہ نے جو تعلیم مجھے دے کر بھیجا ہے ان کو اس تعلیم سے فائدہ ہوتا ہے، وہ خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. اور کچھ لوگ دین کی طرف قطعاً توجہ نہیں کرتے، سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کو قبول نہیں کرتے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے ہے. اللہ اکبر. بعض علماء کہتے ہیں اس آیت پہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے ہوش اور حواس کو چھین لے اور سمجھنے کی طاقت کو سلب بھی کر لے اور ان کے تدبر کی کیفیت سے ان کو محروم بھی کر دے اور پھر ہدایت پر چلنے کا حکم دے تو یہ اللہ کا ظلم ہوتا، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا. دہرا دیتی ہوں بات کو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ دیتا، تدبر کی طاقت نہ دیتا، دماغ کام نہ کرتا، عقل سوچتی نہ، فہم نہ ہوتا اور پھر کہتا کہ ہدایت پر چلو تو یہ ظلم ہوتا. اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا. اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، کیا کہ انسان کو کسب کا اختیار ہے. کس کا؟ عمل کا اختیار ہے، عمل کا. اللہ نے اس کو اختیار کی قوت دی ہے، یہ اسے سلب نہیں کی. برے اور بھلے کی تمیز کر سکتا ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ دی ہے. ایک فرقہ گزرا ہے ماضی میں اور گمراہ فرقوں میں ان کا نام آتا ہے، فرقہ جبریہ. وہ کہتے ہیں انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، مجبور کل، تقدیر ہی سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں آیتوں کو اگر ہم جمع کریں تو ہمارے پاس جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا، کہ جن کے اندر جذب نہیں ہوتا ان کو جذب ہوتا بھی نہیں ہے. اب جن کو جذب نہیں ہوتا تو وہ کیا سوچیں گے، ہمارے اندر کمی ہے؟ نہیں. آپ بتائیے، کیا مکہ کے سرداروں نے، ابو جہل نے اور عتبہ اور شیبہ اور ربیہ نے یہ کہا ہوگا کبھی، یہ سوچا ہوگا کہ دیکھو یہ تو اتنا اچھا نبی ہے، یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے لیکن ہمارے اندر کمی ہے؟ کبھی کوئی سوچتا؟ نہیں سوچتا نا. ہمیشہ کس کا عیب دکھایا جاتا ہے، نقص کس میں دکھایا جاتا ہے؟ دوسری طرف. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر بھوک نہیں ہے، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کا کھانا اچھا نہیں ہے. کل میرے ایک درس تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا جملہ میری زبان سے نکلوایا, بالکل وہی آیتیں آج سامنے آ گئیں, آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں. اب دیکھیے کہ آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا جس کی بھوک مر چکی ہو, بھوک نہ لگے اس کو اور آپ اس کو کھلانا چاہیں, مشکل ہے نا. اور ماؤں کو تو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے اپنے بچوں کا, اس کو بھوک نہیں لگتی, اس کی تو بھوک مر گئی ہے, نہیں کھا سکتا نا, کھلائیں گے بھی تو وومٹ کر دے گا. اس کے برعکس ایک شخص ہے, اس کو بھوک تو لگتی ہے لیکن کھانا سامنے نہیں ہے, یہ دوسری شخصیت ہو گئی. ایک جس کو بھوک نہیں ہے, بھوک مر گئی. اب جس کی بھوک مری ہوئی ہے, آپ اس کے سامنے روسٹ لے کے آئیں, چرغا لے کے آئیں, دال چاول لے کے آئیں, سبزی اچار لے کے آئیں, خوشبودار کھانا لے کے آئیں, اس کھانے کو دیکھ کے کیا کیفیت ہوگی, تو ان کا ٹیسٹ اچھا ہے اور وہ کیا کہے گا, ہائے کھایا نہیں جا رہا, ہائے بھوک ہے, اور فرسٹریٹڈ ہوگا. بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اب کھا نہیں سکتے تو آہیں بھرتے ہیں نا, ہمارے تو اب کھانے کے دن نہیں رہے, ہضم نہیں ہوگا, لاؤ تھوڑا سا دے دو, اچھا لاؤ اس کو دے دو, ادھر سے نکال دو, تھوڑا سا چوس لوں, یہ کر لوں. جس کی بھوک مری ہوتی ہے نا, اس کو وہ کھانے کا ٹیبل رحمت کی بجائے زحمت لگتا ہے. اسی لیے عموماً جس چیز کا پرہیز ہو یا جو نہ کھا سکے اس کے سامنے پھر لوگ نہیں کھاتے, اور نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگوں کی روحانی بھوک مر جاتی ہے اور ان کی وہ کیفیت جو ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے ہوتی ہے, نہ کھانا نہ کھا سکنے کی, اس کی وہ کیفیت دینی محفلوں میں ہوتی ہے. پہلو کا بدلنا, نہ جانے کا ارادہ, آپ کسی کو بھوک نہ لگے, رسوئی کے چلو کھانا لگائیں, چلیں آئے ٹیبل سجائیں, تو کیا کہے گا, چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں. بالکل اسی طرح بھوک مری ہوئی کیفیت جن کی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتے, کوئی کھلائے تو وومٹ بھی کرتے ہیں, پھر بعض دفعہ ان کو غصہ بھی آنے لگتا ہے, کوئی نہ کھا سکے, اب اس کو بار بار کہ نہ کھاؤ تو ایک دم بھی ریئیکشن میں آ جاتا ہے, نہیں کھا رہا یا نہیں کھاؤں گی. اسی طرح وہ لوگ جن کی بھوک مر چکی ہے نا دین کا علم سیکھنے کی, ان کی یہ کیفیت ہے جس پہ آپ آنسو بہاتے رہتے ہیں, ہائے میں نے تو اتنے پیار سے دعوت دی تھی, ہائے میں نے تو یہ سوچا تھا وہ سوچا تھا, کریں کیا. آج کے دور کا جو کام ہے نا, اللہ کروا لے, لوگوں کی بھوک بڑھانا ہے. آپ نے لوگوں کو ایسے سیرپس اور ایسی سافٹ قسم کی دوائیں دینی ہیں کہ جس سے ان کا کھانا کھانے کی یا علم کی روحانیت کی جو طلب ہے نا وہ بڑھ جائے. اس کے بغیر بھرے ہوئے پیٹ والے پہ یا چپکے ہوئے پیٹ والے کے آگے کھانا رکھیں گے تو وہ اور غصہ کرے گا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم دلائل رکھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ دیکھیں لوگ شانے بے نیازی سے آپ کے مسئلوں کو سن کے اٹھ جاتے ہیں, ارے چھوڑو بہت دیکھیں, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا منظر کھینچا نا, منظر کشی کی ہے. اور یہاں دیکھیں سم کی بات ہے نا, اسم کی جمع ہے. جس چیز میں انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی نا, انسان اس کو سن کر بھی نہیں سنتا. آپ بیٹھے رہے کوئی باتیں کریں, آپ کو کوئی دلچسپی نہیں, ذرا آپ کی دلچسپی کی کوئی بات کرے گا نا تو فوراً آپ کے کانوں میں بھی بات پڑ جائے گی. سورۃ انبیاء میں بھی اسی طرح کی آیت, پہلی آیت سے دوسری تیسری میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موریدون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور کیفیت کیا ہے ان کا, حال کن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کھولا, فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون,
لاهیتن قلوبهم واسر النجوى الذین ظلموا. ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو. اللہ اکبر. استمعوا وهم یلعبون، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل لگتا ہے. لاہیتن قلوبهم، دلوں میں تو لخ بھرا ہوا ہے. کیسے ان کی دل کے اندر یہ کلام اترے جو صاف زمین پہ تو سے آلودہ ہو، پھر وہاں اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے ایک آخری بات اس میں، اور تھوڑی سی ڈفرینٹ اینگل تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کہ عموماً آپ نے لوگوں کو بحث اور مناظرے کرتے دیکھا ہوگا، آخر وقت تک اپنی بحث جاری رکھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ میرا معاملہ میرے ساتھ اور تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کہنا ان کو اپنی شکست دکھتا ہے. مگر اللہ کی طرف بلانے والا فتح اور شکست کی نفسیات سے اوپر ہو کے بات کرتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا مین ہدف تھا نا، وہ کسی کو ضد اور ہٹ دھرمی پر لانے کا نہیں تھا، منوانے کا نہیں تھا. میں کوئی فتح یاب ہونے تمغہ لینے نہیں آیا، میں تو بات پہنچانے آیا تھا. اب اس وقت یہ بندہ اس ضد میں آ چکا ہے، اب مزید بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. وہ یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اصل فیصلے تو پھر اللہ کے پاس ہونے ہیں. جو اللہ کی نگاہ میں جیسا ہے نا، وہی ویسا ہے، تو ہمیں اس بات کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع سے ہی اپنے نہ ماننے کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بظاہر وہ باتوں کو سنتے ہیں اور ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک گرا بندی ہوتی ہے، سمجھنا کوئی نہیں. اب دل سے اس بات کہنے والے کی سچائی کے معترف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے نا، تو وہ آخر وقت تک آ کے بیٹھے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے. آنکھوں، کانوں اور دل کا نا گہرا تعلق ہے. ایک کو صحیح استعمال کرو نا، تو باقی بھی صحیح استعمال ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک کو غلط استعمال کریں تو باقی بھی غلط ہے. آپ کسی چیز کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں نا، پھر اس کے بارے میں آپ کو باقی چیزیں سننے میں بھی ویسی لگتی ہیں، اور جس چیز کو اچھے رنگ میں سنتے اور دیکھتے ہیں، اس کو آپ کا دل بھی قبول کر لیتا ہے. تو لہذا انسان اس معاملے میں ہمیشہ دیکھے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھا وہ کیوں رکھا، تاکہ میں اپنے آپ کو چیک کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظلم نہ کرنے کی بات کی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں قضاء اور قدر پر بہت بات ہوگی. یہ اصل میں اس بات کا جواب آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا نہ کرنا کہ بارش کے اندر سے بھی بغیر بھیگے نکل آؤں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیونکہ میں نے مجھے یاد آ گئی کہ آپ کو ڈی پارٹ کے لیے بولا تھا، انشاءاللہ ہم بریک کی بات کریں گے. جی کیسے لگی آج کی آیات؟ بہت خوبصورت آیات تھی، بہت ہی زبردست ہمیشہ کی طرح. جی کیا سیکھا آج کی؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو اپنے ہر سوال کا ہر روز پتہ کوشچن ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسی ہی آیات اس دن آ جاتی ہیں. اینڈ نیڈ ٹو لرن ا لاٹ. جی الحمد للہ الحمد للہ. آج کے تھوڑا سا ریکیپ کر کے انشاءاللہ باقی ہم اینڈ پہ کریں گے. ایمان باللہ کی خوبصورت آیات بالکل جی الحمد للہ. تھوڑا سا نیڈ ٹو ٹاک لیس صحیح. اور اپنا کس چیز پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے معیار کو چینج کرنا ہے. ہمارا معیار کیا ہے, ہم کیا کس طرح جی رہے تھے, ہماری پرائیورٹیز کیا تھی, ہم پہلے کیا کر رہے تھے, آج کیا ہے, یہ چیز پلیز اپنا ضرور چیک کریں. اور فار ایگزامپل جیسے بعض لوگوں کو کچھ بکس پڑھنے کا شوق ہے, مطلب کچھ لوگ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نیڈ ٹو ٹاک لیس. زبان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے بالکل, عمل صالح کرنا ہے, فرسٹ دعویٰ کرنا ہے, ڈونٹ بی پری ججمنٹل. جی بالکل صحیح بات ہے, نہیں کرنا ایک دم اندازے جو ہم لگا دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں, نہیں لگانے چاہیے, ہم کر دیتے ہیں اس طرح نا, نہیں کرنا چاہیے. اچھا اور سب سے زیادہ جو چیز, ایک تو اپنے فوکس کریں. لیکن بہت خاص کر شروع کی جو آیت ہے نا, آیت نمبر 31 میں استاذہ نے ایک ہی چیز کو کھول کے بیان کیا ہے. کیوں اتنا کھول کے استاذہ جی بیان کرتی ہیں, اس کا کیا مقصد ہے تھوڑا سا بتائیں گے. جی وی نیڈ ٹو کریکٹ آور سیلف اکارڈنگ ٹو قرآن, حق سننے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جانا ان شاء اللہ تعالیٰ, ہدایت کے بعد گمراہی. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا حق کے بعد گمراہی کی, اس کے لیے الٹرنیٹ بھی تلاش کرنے ہیں. بات وہ ہوتا ہے نا, ہم فار ایگزامپل ایک بک پڑھے ہیں ہدایت کے بعد گمراہی نہیں, اللہ کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک چیز میں آپ کو ذہن میں آ رہی ہے, تھوڑا سا اس کی بات کر لیتے ہیں. ہم کوئی کام شروع سے کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم موویز دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, یا شروع سے ہمیں اسٹڈی کا شوق ہے, اچھی کتابیں مطلب کوئی ڈائجسٹ یا کہانیاں ہمیں ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, ایگزامپل دے رہی ہوں. اس کا اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا الٹرنیٹ کیا دیں گے, بک کی جگہ آپ فار ایگزامپل ناول ڈائجسٹ کے بعد اچھی بکس کو لے لیں, پھر جہاں پہ آپ ڈرامز موویز دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کریں گے آپ, آپ اس کے بجائے وہ ٹائم کس پہ ایکسپینڈ کریں. ہاں جی اسلامک بکس بھی لیں گے, اچھی بہت بہت اچھے اسکالرس کی بک ہے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, میں بھی پہلے کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, شروع میں جس طرح کی کافی ایگزامپل دیتی تھی, میں بھی بکس پڑھتی تھی یہ ڈائجسٹ پیرا اس طرح نا. پھر آہستہ آہستہ جیسے ابھی قرآن کی کلاسز لینے سے پہلے ہی کیسے اس کو چینج کیا, اچھی بکس نے لے لی جگہ, کوشش کی جو ٹائم میں نے اس چیز کو دینا ہے, ٹی وی کو دینا ہے, یہ نہیں کہ ابھی بھی انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ, اس کی جگہ آپ اس میں اپنی آپ کو بزی رکھیں, ان ٹائم میں اپنی تلاوت کی کوشش کریں. تجوید کی کلاسز آپ کو پتا واٹس ایپ پہ ہیں, آن لائن ہیں, ہر جگہ پہ آپ کلاسز اپنا یہ قرآن کے لحاظ سے دیکھیں. آپ کی اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں, جی صحابہ کی سٹوریز ہیں, اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں, جیسے آپ کو آپ کل اسائنمنٹ ملی ہے تو کوشش کریں آن ٹائم, ابھی جیسے 4 days آپ کے فری ہوں گے, فوراً سے پہلے اپنے اوپر سب سے پہلے لازم کر لیں کہ میں نے ہر صورت آن ٹائم بلکہ اس سے بھی جلدی کرنی ہے اس کو کمپلیٹ. ظاہر اس کو پہلے آپ ٹرانسلیشن کو ریوائز کرو گے, پھر اس کا اسائنمنٹ کو اس کا آپ نے ظاہر اس کو کیا نام ہے پرنٹ آؤٹ کرو گے, پھر اس کو لکھو گے, اس کا تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر یہ آپ چیزیں ساری رکھ لیں گے پاس, ان شاء اللہ رہنمائی کی ہدایت کرتا ہے. صحیح بات ہے نیشنل جگری, فیس بک از اندر ٹائم ویسٹنگ تھنگ ہے, بالکل صحیح بات ہے. 30th پارا کی سورہ جو یاد کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے جو مین چیز آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹس جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی, سب سے پہلے اپنی کلاس کو فوکس کرنا ہے. آن ٹائم کو ٹائم دیتے ہیں اور اس کی میں فار ایگزامپل جیسے آپ کی تجوید کی کلاس ہے, تجوید کا آپ کو کروائی جا رہی ہے, جو رولس نہیں پتا اس کو اپنے گروپس لیڈر کے ساتھ بھی لازمن ڈسکس, ضروری نہیں صرف گروپنگ کے دوران ہی ہو, کوئی بات آپ کو سمجھ کو پرائیویٹ میسج کر کے پوچھیں کہ یہ نہیں ہے پلیز مجھے گائیڈ کریں. اسپیل جنا کورس کے بعد دوسری جی خرافات چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہی نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ فضول قسم کی چیزوں کے لیے ٹائم. اور اچھا ایک اور چیز, یہ جو آپ نے الفاظ لکھا ہے اس کو میں نہیں بول رہی, اس کی وجہ کیا ہے, کوشش کرنا ہے ہم نے الفاظ بھی خوبصورت استعمال کرنا ہے, چاہے ہمیں کوئی ایک بری بات بھی لگتی ہے نا اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے بہت اچھے ورڈ یوز کرنے ہیں اور حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے نہیں کیونکہ آن لائن ہماری جگہ لگتا ہے اس لیے میں یہ لفظ نہیں بول رہی. ٹھیک ہے, اس کا حکمت جی دیکھیں میں بار بار کہتے ہیں دیکھیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پھر سب سے بڑی بات رب اشرح لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ پڑھتے ہیں رب زدنی کا مطلب کیا ہے؟ اور جو دعا سٹارٹ میں پڑھتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, کون سا علم دے جو نفع مند ہو, ٹھیک ہے. اور پھر سے اللہم فقہنا فی الدین, دین میں ہمیں فقہ دے, سمجھ دے, بوجھ دے. وہ کس صورت میں آئے گی؟ حکمت کیسے آئے گی؟ جب ہم ان چیزوں کو لینے والے ہوں گے, ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ اپنی سیلف چیک مینٹ, اپنے آپ کو بار بار چیک کریں, ڈیلی چیک کریں. جب بھی آپ کلاس لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہے؟ کلاس کے دوران ہمارا لیول جو ہائی ٹاپ پہ ہوتا ہے, تو فور ڈیز میں آپ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے بچوں والے ہیں, میرڈ ہیں, بچوں والے ہیں, سب کو دیکھنا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے کس نظر سے ان سب چیزوں کو, اگر آپ اللہ کی نیت سے کہ آپ کے اوپر یہ چیزیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دی ان کو اللہ کی نیت سے کریں گے, یقین کریں آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. علم کے ساتھ عمل ہوگا تو سکون آئے گا. جس سے بات ہے گیدرنگ میں بھی میں بھی بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ اللہ کی بات کریں, بیکاز گیدرنگ میں زبان کی بے دریگ استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, سیلف اسسمنٹ آل دا ٹائم الحمدللہ. نماز دیکھیں آپ نے ابھی تک بھی ذکر ہے, لیکن زیادہ آپ نے بھی نوٹ کیا جتنے ہم نے سورہ پڑھی ہیں سب میں نماز کا ذکر کیوں آیا ہے. نماز جیسے ابھی سب سے اچھی بات اہدنا الصراط المستقیم, اس کو ہائی لائٹ کریں. ابھی استاذہ نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ ہدایت ہمیں کیسے ملے گی. اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے چنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت ملے گی نا. کیونکہ شروع میں دیکھیں اما یملکو, کون مالک ہو سکتا ہے سماعت کا, نگاہوں کا, دل کا, پھر نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے. اس میں استاد نے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ہمیں بتایا. اللہ ہمیں متنی بے سمے ویاس بول سن اللہم متیانی بے سمے وا بسوری وجہل ہوں. اللہ یہ مجھے پڑھنی نہیں ہو رہی, نہیں مجھے آ رہی الباری سمن نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہم متیانی جی صحیح, بالکل صحیح ہے. مجھے صحیح نہیں ابھی سمجھ آ رہی. سسٹر ہمارا اگر یہ آپ کو عربک میں ہے آپ کے پاس تو یہ پلیز ادھر سینڈ کر دیں گروپ میں کلاس میں. اچھا ہدایت کی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ تھوڑا سا ٹائم پہ سیو میں لے رہی ہوں کیونکہ میں نے سمجھا تھا ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہے. یہ واقعی بہت پیاری دعا ہے لیکن اللہم متیانی, یہ میں کوشش کرتی ہوں مجھے مل جائے عربی میں, سے پڑھنے نہیں میں اس لیے پڑھ نہیں رہی کہ میرے سے کوئی وہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے, تو میں ایسے پڑھ کے اچھا نہیں پھر نہ ہوتا اس کے بعد. کہ آپ کو پتا ہے زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے نا جی. شرک کے بارے میں بہت زیادہ یہاں پہ نفی کی, کیونکہ آج اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت تھی. شرک کی نفی دوسروں کو جو ماننا ہے, یہاں پہ آپ کو ساتھ میں دعویٰ کا بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو شریکوں کو مانتے ہیں دوسروں کو تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے نا, اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے شرک کو اوائڈ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے, ہمارے اندر ذرا سا بھی شرک نہ آئے, ٹھیک ہے. جو ہم کافی چیزوں میں آ جاتا ہے نا, شرک کی ذات ہے, شرک کی بات ہے, بات کرنے میں, سوچنے میں, کافی چیزوں میں ہم دوسروں کو بیچ میں لے آتے ہیں, اس چیز کا کوشش کرنی. اور خاص کر یہ آیت نمبر جو 35 میں استاذہ جی نے ہدایت کے بارے میں بات کی, اس کو بہت زیادہ لینا ہے. کتاب ہدایت زندگی میں آ جائے تو اللہ راستہ کھولتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایز ہیومن وی ہیو ٹو نیڈ ٹو اسپیک, ایز وومن اسپیک, ایز وومن ڈیٹ نیڈ از ایون مور آئی تھنک. انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس ڈیٹ ڈز ناٹ بینیفٹ اس, وی کین یوز آور ٹنگ ٹو ریڈ قرآن ارلی مارننگ سو دیٹ دا نیڈ از فلفلڈ ارلی مارننگ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. فجر کا قرآن کا ویسے بھی ذکر آتا ہے بنی اسرائیل, جو قرآن فجر کا قرآن ہے نا وہ گواہ رہے گا آپ کے لیے نا, گواہی بنے گا آپ کے حق میں, گواہی ہوگی. تو اس کے علاوہ بھی کوشش کریں اپنے اعمال کا, سب سے بڑی تو بات اپنی کلاس کا, پھر کلاس کے بعد اپنی اسائنمنٹس کا, جو بھی پچھلی بھی آپ کو رمضان میں دے دی تھی کیا سب نے کمپلیٹ کر لی ہے, ان کو ضرور کوشش کریں. جو پچھلی اسائنمنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جب ٹائم, لیکن کلاس کے بعد جب کلاس کی ساری چیزیں آپ کور کر لیں تین دن کی کلاس میں ایک دفعہ لازمن اس کو ریوائز کریں. ریوائز کرنے کے بعد کوئی بھی چیز رہ جائے اپنے گروپ لیڈر سے بات کریں, آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا جیسے واٹس ایپ ہے وہاں پہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ان شاء اللہ اس پہ آپ کو فل ہیلپ کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اور یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 38 میں جیسے تھوڑا سا آ رہا ہے, ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ. یہاں پہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے آپ کے لیے کافی ساری چیزیں آئیں گی کہ سامنے کے لوگ آپ سے پوچھ آئیں گے نا, باتیں کریں گے, بلکہ تنقید کے لیے جیسا جی بار بار ہمیں تاری ہوتی ہے نا کہ آپ کو جیسے یہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعہ ان کو بولا کہ کوئی صورت ہی لے آؤ, اگر تم اتنے دعوے کرتے ہو, اتنی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہو, تم نہیں مانتے, شرک کرتے ہو, تو اگر اس صورت جیسی کو لے آؤ, بلکہ صورت کیا ایک آیت ہی لے آؤ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے یہ کافی ساری چیزیں دلائل دیں گے, لیکن جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا. یہاں پہ جو آیت نمبر 39 میں ہے استاذہ نے یہاں سے جو ہائی لائٹ کروایا نا, اس کو لازما سوچیے گا یہاں سے نا, بل قزا بلکہ انہوں نے جٹلایا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ, نہیں انہوں نے ہاتھا کیا اس علم کا حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس تأویل اس کی. جی یہاں سے اس سے کیا سمجھ آیا, آیت نمبر 39 کو تھوڑا سا دیکھیں گے, تھوڑا سا میں لوں گی ٹائم آپ کے, دو منٹ اور ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو بریک دیتے ہیں. جی اس آیت سے کیا سمجھ آئی, یہاں پہ جو استاذہ جی نے ہمیں ہائی لائٹ کروایا تھا, جو لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں, جی صحیح, پھر اس کے علاوہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں, صحیح, نہیں آتا کہ انہوں نے علم کا کیوں چھوڑ دیتے ہیں حق کو, کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے, وہ جٹلاتے کیوں ہے, کیونکہ اگنور کر رہے. پھر ساتھ ہی یہاں پہ اینڈ پہ لکھ دیا گیا نا, جن لوگوں نے جٹلایا ہے ان کا انجام بھی کیا ہوا ہے نا, تو یہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے, یہ میں اپنے لیے بتائیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہم نے سیکھ لیا ہے اور جو قرآن میں, جی ٹو دا پرابلم از وی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو میسج, وی پے اٹینشن ہو از سینگ, بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, ہدایت لینی نہیں لینے نہیں چاہتی, صحیح, اور ہم نے کوشش کرنی ہے, وہ لوگ نہیں, کیونکہ آپ سب کو بولیں گے, آپ سب کو کہیں گے, لیکن وہ لوگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ہم باقی بعد میں جو ہمارا ڈی پارٹ ہے اس کو پھر تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. تو ابھی آپ 15 منٹ کی بریک ہے, 12:40 ہوئے ہیں, تو 12:55 تک آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ بعد میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر لطف پہ قرآن ہے جاری, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر لطف پہ قرآن ہے جاری, بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر, قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے
پھر بھی مر سانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی
oh يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے جی لبیک بہت کم ابھی تک ہاں جی آ جائیں واپس جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں جی اچھا ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر میری آواز کم ہے جی ٹھیک ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے میرے پاس تو فل ہے والیوم ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے صحیح ابھی ایسا ہے کہ ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے پارٹ جو ڈی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 سے 52 تک دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے نوٹس ریڈی رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ٹائم دیکھتے ہیں ہم کتاب الحج یا جو ہے ساتھ میں تجوید کریں گے ٹھیک ہے جی بہت پیاری ماشاء اللہ تھی جی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مناظر ہمارے سامنے رکھتے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے سامنے جمع کرے گا تو ان کو کیا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں سارے دن کی ایک ہی گھڑی یا آدھی گھڑی رہے ہوں اور یتعارفون بینہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ٹھہرے ہوں قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. واقعی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا. وما کانوا مهتدین, اور وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں تھے. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہے. قد خسیرا, تحقیق, پھٹک گئے, یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو دنیا کی پوری زندگی ان کو ایک دن کی زندگی اور اس سے بھی کم لگے گی. کیوں؟ اس دن کا منظر, اس دن کی ہولناکیاں, ان کو ایسے لگے گا آج کا دن اتنا لمبا ہے کس کے مقابلے میں دنیا میں ہمارا رہنا یا قبر میں ہمارا رہنا, یہ تو بہت مختصر تھا, یہ تو بہت تھوڑا تھا. اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے, یتعارفون بینہم, یہ دنیا میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے پھر جدا ہوئے, دیکھو آج پھر جمع ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو یاد کریں گے, کوئی کسی کو مرنے کے بعد بھولے گا نہیں. امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ باہم شناخت قبروں سے اٹھنے کے وقت تو ہوگی, پھر قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے باہم تعارف جاتا رہے گا. یہ بالکل ایسے ہی کہ جب بہت بڑی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کھڑا ہے. ایک اثر میں ہے, اثر کہتے ہیں جو ایسی حدیث جس کی روایت صحابہ کرام پہ جا کے رکتی ہے, ان کا کال ہو جاتا ہے وہ, کہ آدمی اپنے برابر والے کو پہچان تو لے گا مگر ہیبت اور خوف کی وجہ سے بات نہیں کرے گا. اللہ اکبر, آج آخرت سامنے نہیں ہے نا, آج ہمیں اس کو تصور کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے جو شخص آخرت کے بارے میں جتنا سنجیدہ ہوگا اس کو اتنا وہ دن اپنے قریب دکھے گا, اور جو غیر سنجیدہ ہوگا نا اس کو آخرت بڑی دور کی چیز دکھتی ہے. لیکن جب یہ آخرت اس کے اوپر سامنے آئے گی تو اس کے اوپر ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی مصیبت کی طرح پڑے گی, اور اس وقت وہ سرکشیوں کو بھول جائے گا. دیکھیے, خوف انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں نا ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. آپ کھیل کود رہے ہوں, اچھل رہے ہوں, ایک دم زمین ہلنے لگ جائے, کیا کیفیت ہوگی؟ بالکل وہی حال قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کا ہوگا کہ جنہوں نے زندگی ضائع کر دی. اور سات کا لفظ ایک گھنٹے کو کہتے ہیں. سورت نازیات میں بھی اتلم یلبسو, نہیں وہ رہے اس میں مگر کتنا, اشیجن او دوہا, دو لفظ وہاں آتے ہیں. یعنی تھوڑا سا وقت گزرے. آج بھی دیکھیے, بچپن ہمیں یاد نہیں, جوانی میں ہوش ہی نہیں ہوتی, نہ اپنی نہ گھر والوں کی, اور بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہے. ایسے لگے گا میدان محشر میں کہ ابھی تو تعارف ہوا تھا دنیا سے اور جانے کا وقت آ گیا. ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا؟ یہ دنیا کی حقیقت کتنی تھوڑی ہے. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک انسان واقعی اپنے آپ کو اس دنیا کے ہنگاموں سے الگ کر کے اس دن کے اندر یا اس میدان میں لے جا کر تصور کی آنکھ سے نہ اپنے آپ کو دیکھے. اس کے لیے امیجینیشن کی بہت ضرورت ہے. ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنے والے دن کے لیے تیار کریں. بہت قریب ہے ہماری موت, کوئی نہیں جانتا کتنے دن ہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, خسارے میں چلے گئے وہ لوگ, بینک کرپٹ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ منکرین حشر تعارف کے دوران یہ بات کہیں گے کہ ہائے گھاٹے میں پڑ گئے ہم, ہم نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, گواہیاں پیش کریں گے. وما کان مهتدین, اور ہدایت نہ ملی. اللہ نے ہدایت پانے کے سارے آلات دیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, دیکھنے والی آنکھیں دی, سننے والے کان دیے, لیکن انہوں نے ان مشینوں کو کچھ اور کاموں میں لگا دیا, اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تعجب ہے اس میں, حیرت ہے اس میں, کیا ہو گیا لوگوں کو, کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں, کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ لیں نا تو ہمیں اس دنیا کی اصل ویلیو پتہ چل جائے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں صرف مصنوعی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں وہ سب اچھی لگتی ہیں، لیکن ان مصنوعی چیزوں میں اگر ایک اصلی چیز رکھ دی جائے، مسالے کے شیشے کے برتن ہیں نا بک رہے لوگوں نے، واہ بہت اچھا ہے، بڑا ڈیلیکیٹ ہے دیسن، وہیں آپ ایک کرسٹل کا بول رکھ دیں جس پہ اوپر سے بلب کی لائٹیں پڑے اور وہ چھن چھن چمک رہا ہو، اب کیا ہوگا؟ کیا صرف یہ بول خوبصورت لگے گا؟ نہیں، وہ جو گلاس آپ دیکھ رہے تھے نا پہلے، وہ اب آپ کو بالکل اچھے نہیں لگیں گے کہ یہ کیا بیکار گلاس ہے۔ بس یہ ہے سوال کا جواب۔ کس سوال کا جواب؟ اگر ہمارے ذہن میں آئے کہ کیسے اس دنیا کی مصنوعی چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرے، تو آخرت کی چیزوں کو آنکھوں کے سامنے لانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا ہر بینک لمیٹڈ بینک ہے اور آخرت ان لمیٹڈ ہے۔ ہے بھی چھوٹی دنیا اور ہے بھی گھٹیا اور ہے بھی بیکار، اور ہم تیاری بھی کتنی کر رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہے۔ سورۃ روم آیت 55، سورۃ طہٰ آیت 103، سورۃ مومنون 113، سورۃ الانعام 31، اور اسی طرح کچھ اور مقامات پہ بھی قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر حسرت کرنے کا مضمون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی حسرتوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے لیے دعا کریں اور ابھی تک کی آیتوں کی تلاوت سن دیں، اور اس تلاوت کے سننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں محسوس کریں گے۔ اس دنیا کے ہنگاموں سے نکال کر وہاں لے جائیے اور اپنے لیے چپکے چپکے سے دعا مانگیں کہ اللہ دنیا تو تو نے اچھی کر دی، اب آخرت بھی اچھی کر دے۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔
اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کچھ ایسی باتیں جن کا آنے والے وقت کے ساتھ تعلق تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کفار کے بارے میں جو آپ سے وعدے کیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر یہ کفر اور شرک پر قائم رہے تو جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تو اس طرح ان پر بھی آئے گا، تو اس عذاب کو ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی ان پر مسلط کر دیں، اور اگر پورا عذاب آپ کے سامنے ان کے اوپر نہ آ گیا تو پھر آپ کے بعد یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ کیسے پورا ہوا؟ بدر کے میدان میں ہجرت کے ایک ہی سال کے بعد ایک ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ جس کے بعد مسلمانوں کی دھاک ان کے دلوں پہ بیٹھی اور معاشی اور معاشرتی طور پر بہت زیادہ بڑی شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. پھر اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور گزرا تو عمر فاروق کے 10 سالہ دور حکومت میں دور دور تک اسلام گیا اور ہر جگہ اسلام کے راستے کے اندر جو لوگ رکاوٹ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تقریباً پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا اور کفر مغلوب ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے کافروں سے جو وعدے کیے تھے یہ عذاب کے یہ صرف دنیا تک نہیں تھے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ان کو پکڑنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، آنا تو ان کو ہماری ہی طرف ہے، جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا وہاں بھی بھگتنا ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے، دنیا کے اندر تو عذاب آیا، پکڑ ہوئی، لیکن آخرت کی نہیں بچی. عموماً دنیا میں انسان کو جو مصیبت جو مشکل آتی ہے نا، وہ کفارہ بن جاتا اس کے گناہوں کا. یہ مومن کے ساتھ ہے اللہ کا قانون، لیکن اس کے برعکس کافر یا فاجر دنیا میں بھی کسی چیز میں جب پکڑا جاتا ہے تو وہ تکلیف، وہ دکھ اس کی گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. ایک چھوٹی سی پکڑ ہوتی ہے، اس کے بعد اصل پکڑ جو ہے پھر آخرت میں ان کی کہاں ہوگی؟ جو اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. اور کفار مکہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، لے کے آؤ عذاب، ہے کیا، کب آئے گا، کب یہ ختم ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دکھا دیا. بعض دفعہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو ختم ہونے کے مطالبے کرتے دکھے تھے. یہ لگتا ہے چند دن کی بات ہے، یہ صرف شوق ہے ان کو، کون اتنا ان کے ساتھ چلے گا، دیکھنا یہ ختم ہو جائے گا کھیل. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے ذریعے سے جس کام کو شروع کروایا، آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو یہی بات بتا دی کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، لفظ دیکھیے کہ نُرِيَنَّكَ مجھول ہے نا، نون ہمارے لیے، کا آپ کے لیے، پیچھے را یا بچ گیا، تشدید اور شدت کا انداز ہے، ہم ضرور دکھائیں آپ کو. اب یہ کون سی دیکھنا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدے سے دیکھنا، حالات کے مطابق دیکھنا، لیکن ہم دکھائیں کیا؟ بعض الذی، بعض وہ چیزیں، راد ہے عذاب، نعیدہم، ہم جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ گر گئی، کیونکہ وہ اکثر گر جاتی ہے، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں جس کا، کن سے ہم کون ہے؟ کفار مکہ. پہلی بات، یعنی ہم جس عذاب کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یا پھر او نتوفینک، یا ہم اس کے نزول سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں. ان دونوں جملوں کو ملانے سے کیا مفہوم ملتا ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں ان سے عذاب کا وعدہ پورا ہو یا آپ کے فوت ہونے کے بعد ہو. دونوں صورتوں میں انجام کیا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کو آنا تو ہماری ہی طرف ہے، لوٹ کے تو ادھر آئیں گے، یعنی عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے. تو مراد ہے کہ ہم پھر آپ کو آخرت میں دکھا دیں گے. دنیا میں اگر آپ نے ان کا حشر نہیں بھی دیکھا تو ہم آخرت میں دکھائیں گے کہ آپ کے بعد نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوا. پھر آپ کو دکھانے کے بعد اصل حقیقت کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا، اسی لیے فرمائے سم اللہ شہید علامہ یفلون، اور یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ اللہ کو سب کاموں کی خبر ہے، اس کو اطلاع ہے، اس کو پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے. اطلاع سے مراد ہے نتیجہ اطلاع، اسی لیے شہادت کو رجوع کا نتیجہ قرار دیا، یعنی شہید کے دنیا میں بھی ان کے افعال سے واقف ہے اور قیامت کے دن واپسی کے بعد بھی واقف نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے والا، اس کو ڈیڈکٹ کرنے والا ہوگا. آخر آنا تو سب نے اللہ ہی کے پاس ہے نا. ثم کا جو لفظ ہے نا، اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، بعد ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی دنیا سے گزرنے کے بعد جب یہ وہاں آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کرتے کیا تھے. یہاں ثم واو کے معنی میں، اور یعنی اللہ ان کے اس حال سے واقف ہے، یعنی کہ وہاں اللہ گواہ ہے، اللہ یہاں بھی گواہ ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ عذاب کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آنکھوں سے دکھا دیا، اس سے بدر کے دن کا عذاب مراد ہے، یعنی سرداران کفر کا قتل اور کافروں کو ہمیشہ کی شکست، اور باقی انواع عذاب کا مرنے کے بعد وقوع ہوگا، یعنی باقی قسم کے عذاب جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے. خلاصہ کیا ہے پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑ کی دھمکی دیتا ہے تو پکڑتا بھی ہے، یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ یہ ہوگا اور ہوگا لیکن وہ ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا والی کلی امت رسول، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو فیصلے کر دیے جائیں گے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ انصاف ہی دے گا. اس سے مراد ہے کہ ہر ایک امت کی طرف ایک قاصد آتا ہے، حکم پہنچانے والا آتا ہے، اسلام کی دعوت دینے والا آتا ہے. جب تک رسولوں کا سلسلہ قائم تھا تو یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہوتے تھے، لیکن اب بھی جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان، ہر گروہ بستی کی طرف اس کی زبان میں بات کرنے والے دین والوں، علماء، مبلغین اور مقررین کو بھیجتا ہے، وہ اس کو دین کا پیغام دیتے ہیں. اس کے بعد اگر جب نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں کو تمام کر دیتا ہے. امام مجاہد اور مقاتل کہتے ہیں کہ آیات کا مطلب کیا ہے کہ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے جس کو اس امت کی طرف بھیجا گیا. جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر رسول اپنی امت کے کفر اور ایمان کی شہادت دینے آئے گا تو اللہ انصاف کا فیصلہ کرے گا، مومنوں کو نجات دے گا اور کافروں کو سزا دے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ جس سے ڈراتے رہتے ہو یہ کب ہوگا. اور لٹرلی اللہ کے نبی کی زندگی میں آ کے یہ پوچھا کرتے تھے، اچھا بھائی عذاب کب آ رہا ہے، کیا سوچا آپ نے، یہ کیوں نہیں آ رہا ابھی تک، ہم اتنے غلط کام کر رہے ہیں تو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ ٹانٹ ہے، طنز ہے کہ اس کا تک کہ تم سچے نہیں ہو اسی لیے تبھی تک عذاب نہیں آ رہا، تکذیب اور استہزاء کے طور پہ یہ بات کہی. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان کو کیا جواب دو، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی ضرر اور کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ نے چاہا. یعنی عذاب کا آنا یا نہ آنا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے، جس کے لیے چاہے، وہ اس کے فیصلے، میں مالک نہیں ہوں، میں قادر مطلق نہیں ہوں، پوری قدرت اللہ کی ہے. الا ما شاء اللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ میں نفع پہ قادر ہوں نہ نقصان پہ قادر ہوں. ہاں آ کیوں نہیں رہا عذاب، اس کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا، لکل امت نجل، اللہ کے علم میں ہر امت کی ہلاکت کی ایک میعاد مقرر ہے، ایک خاص وقت رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو مہلت دی جائے گی. اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گی ان کی اجل، فلا یستخیرون ساعتم ولا یستقدمون، پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے سرکیں گے. اجلہم مراد عذاب دینے کا مقرر وقت، اور ساعتن سے مراد ہے ذرا سی دیر، یعنی آج عذاب کے دعوے کرتے ہو، مانگتے ہو، مطالبے کرتے ہو، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو پھر تمہیں ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. عذاب مانگنے کے مطالبے کرنے کی بجائے کچھ کر لو. اور باقی پھر رہ گی بات کہ عذاب ان پہ نہیں آ رہا یا کیوں نہیں آ رہا یا کب آئے گا، تو ان سے پوچھو کل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات میں آ پڑے، یعنی جبکہ تم نیند میں ہو، سو رہے ہو، یا دن میں آ جائے جب تم کام میں، کاروبار میں مصروف ہو، تو بتاؤ عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. ماذا یستعجلو، کوئی خوبی کی بات ہے؟ کوئی کھانے کی دعوت ہے؟ کیا خوبی کی بات ہے کہ تم عذاب مانگ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو ماذا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام تعجب، تعجبی، یعنی ناگوار چیز کو جلد طلب کر رہے ہو. کیا ہو گیا تم کو؟ ناگوار چیز سے تو لوگ جان چھڑاتے ہیں اور تم اس کو جلدی مانگ رہے ہو. اس کا مطلب کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں. ان اتاکم، آ جائے اگر تمہارے پاس، تمہیں پتا ہے اگر یہ عذاب آ گیا تو کیا حال ہوگا تمہارا، کدھر جاؤ گے، کون تمہیں پناہ دے گا، کون سی زمین پناہ دے گی، کون سا آسمان تمہیں دے گا. ہاں پھر اس وقت تمہیں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی. مفسر بغوی کہتے ہیں کہ کفار عذاب جلد آ جانے کے طلبگار تھے. ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لا. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں لوگ ایک ناگوار چیز کی، یعنی اگر وہ عذاب آ گیا تو تم بچو گے کہاں. اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ مطلوبہ عذاب آ جائے گا تو پشیمان ہو گئے اور عذاب پر یا عذاب کی خبر دینے والے پر ایمان لاؤ گے، پھر مانو گے، یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر تو ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. آل آنا، کیا اب، یہ بڑا تعجب کا انداز ہوتا ہے، آل آن ہوتا ہے نا، تو اس میں حیرت کے لیے آل آنا، کیا اب، اب دو گے. اب دیکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے الف لام نون، ٹھیک ہے، الن، ماضی اور مستقبل کے درمیان کا وقت، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہے مستقبل، یعنی حال، پریزنٹ. اب یہ ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے، تو اصل لفظ کیا تھا، الان، لیکن اس سے پہلے حرف استفہام حمزہ آ گیا تو آل آن آ گیا. اس لفظ کو مزید واضح کر دیتی ہوں. دیکھیے الف کے اوپر آپ کو مد دکھ رہی ہے نا، پھر لام کے بعد حمزہ پہ زبر اور پھر نون، یہ شروع میں تھا الف لام نون، پھر الف لام نون کے ساتھ ایک الف لام اور لگ گیا، پھر اس الف لام کے ساتھ ایک حمزہ یعنی استفہام کا الف اور لگ گیا، تو یہ بن گیا آل آنا، اب ابھی مان لاتے ہو، یعنی حیرت کے ساتھ، اتنی دیر کی، وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی تو نے، یعنی دیر کر کے اتنی دیر سے تم یہ آئے ہو، اب تمہیں ہوش آئیے. وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس کی بہت جلدی کرتے تھے، اب کیا فائدہ، جو بات ہونی تھی ہو گئی، اب کیا کرو گے. ذرا سوچیے، میں سوچتی ہوں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آ لانا، اب آئے ہو، اب ہوش آئی ہے، ساری دنیا کے کام کر کے سارے گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے اب آئے ہو. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا. لیکن جب ایک بندہ موت تک اپنے اچھے کام کو مؤخر کیے رہے تو اس وقت تو ضرور فرشتے کہتے ہوں گے، اور فرعون سے اس وقت آمن تو بھی رب موسیٰ و ہارون کا جملہ سن کے تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ کیا بھائی، اب بات پتہ چلی، اتنی دیر سے تمہیں بات پتہ چلی، اتنی پیاری حقیقت تمہیں اب سمجھ میں آئی، عذاب دیکھنے کے بعد، موت کے گھنگرو بولنے کے بعد اب ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، کیا اب کوئی وقت رہ گیا. ایسے جیسے سارا دن کام کوئی ہو رہا ہو، وہ ڈیڈ لائن دے دیں 5 بجے تک، جو آئے اس کو چیز مل جائے، اور کوئی وہاں رات 8 بجے جائے، اور کوئی چوکی دار کھڑا ہو سیکیورٹی گارڈ تو کے آ لانا، اب آئے ہو بھائی، سارا دن کدھر تھے. اپنی زندگیوں میں اس آل آن کو چیک کیجئے، ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی جلدی کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب ہمیشگی کا. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں اپنے کیے کے بدلے ہی ملیں گے، یعنی اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جو کر کے آئے وہی بھگتو گے۔ ذرا اس جملے کو ہائی لائٹ کر کے دیکھے، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، بس تمہاری تو اسی بات پہ پکڑ ہوگی جو تم نے کیا۔ گھبرا کیوں رہے ہو؟ جو تم نے کیا بس وہی تمہیں ملے گا۔ کیا حالات ہوں گے اس وقت؟ ہم میں سے کوئی چاہے گا اس وقت کے جو کیا ہے وہی ملے؟ اپنے آپ کو چیک کر لے، یہ چھوٹے چھوٹے کرائیٹیرین ہوتے ہیں انسان کے اپنے آپ کو چکنے کے، کہ کیا میں جو کر چکی ہوں، جو میں کر رہی ہوں، میں اس کے لیے یہ توقع رکھتی ہوں کہ یہی مجھے ملے، یہ اللہ کی رحمت چاہتی ہوں؟ ہم تو اللہ سے اس کی رحمت چاہتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی جزا ملے، اللہ اپنی رحمت سے کچھ دے دے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت تھی، قاری مرحال میں عبد المطرود ہیں، بہت خوبصورت سلولی آواز میں، دل پہ اترنے والی تھی، ابھی دل کر رہا تھا کہ سٹاپ ہی نہ ہو، ایسے ہی ہے نا جی۔ ابھی لاسٹ آیات سے کیا لیا آپ نے؟ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ ہی خوبصورت آیات ماشاءاللہ۔ ہم میں جھنجھوڑنے والی تھی، اپنا جائزہ لینے والی، خاص کر آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن میں 44 سے تھوڑا سا لیں گوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان پہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. ظلم میں کیا آئے گا؟ غلط کام کرنا، گناہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے یہ برا، اس کے باوجود ہم غلط کام کریں گے، تو یہ سب سے بڑا ہم اپنی ہی جان پہ ظلم کرتے ہیں. پھر اگلی آیت 45 سے، جیسے جس دن وہ اکٹھا کرے گا گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، اور وہ پہچان رکھتے تھے آپس میں، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ہر گناہ ہماری ذات پر ظلم ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو، آگے بھی جو کمی بیشی رہ گئی ہیں آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. ابھی بھی ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، چاہے ایک دن ہے، ایک سال ہے، کچھ مہینے ہیں، نہیں پتا نا، اس کو غنیمت جاننا ہے. جیسے بار بار ہم نے دورہ قرآن کے دوران بھی ابھی بھی یہی سن رہے ہیں، ہر مطلب جگہ پہ یہی آ رہا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کتنا ٹائم ہے، کس وقت موت کا بلاوا آ جائے. تو اس کے لیے ہم نے آخرت کی، اپنی عذاب کی، اپنی قبر کے لیے روشنی رکھنی ہے، نور رکھنا ہے، نور بنانا ہے. نور کے لیے ذرا اچھے اعمال آئیں گے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو دل سے لیتے ہیں، سارے عمل کریں گے، سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کی دعائیں پڑھیں گے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے، وہی اعمال جو ہیں آپ کے لیے نور کی شکل میں قبر میں آپ کے پاس آئیں گے. تو کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا کرنا ہے. جی صحیح. پھر جی پھر یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 47 میں، واسطے ہر امت کے ایک رسول ہے، پھر جب وہ آئے گا اس کے پاس تو فیصلہ کر لیا صاف انصاف کا، ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر اس دن مطلب سب کے سامنے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا مجھے جو مل رہا ہے اس قرآن سے کیا میں اسے ہدایت لے رہی ہوں؟ میں نے اپنے کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں دوسروں کو تبدیل بننے کا باعث بن رہی ہوں؟ جیسے شروع میں آپ کو بولا تھا، سب سے پہلے اپنے عمل کو چینج کریں گے، آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ بھی آپ سے چینج ہوں گے. بعض دفعہ خاموشی ہی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا پہلو ہوتا ہے لوگوں کے لیے. آپ ایک نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ ایک سامنے ان کے جیتی جاتی تفسیر ہیں کہ اس نے قرآن پڑھ کے دیکھو یہ پہلے کیسے تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا زیادہ بدل ہے. کیونکہ اخلاق اچھا ہوتا جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کم، جیسے ابھی تازہ جن تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے تفسیر میں، بولنا کم کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا آج ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ، کچھ عادتیں جو ہماری بچپن سے پختہ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جی آج کے دور میں مبلغ دین یا یہ کام کرتے ہیں. جی بالکل مبلغ دین ہم بھی ہیں نا، اب اسی میں آ رہے ہیں نا، چاہے ایک لفظ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوشش کرنی ہے نا ہم نے. جی بالکل صحیح بات ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اس چیز کی نا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ میں بھی کسی کی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا. ہر ایک کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی ہے. ہمارا موت جتنا ہم نے رزق کھانا ہے، جتنی دیر تک ہم اس دنیا میں رہنا، ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے. تو اس چیز سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. جی بی پیشنٹ، ڈونٹ رش، اینڈ ہیو فل ٹرسٹ آن اللہ تعالیٰ. جی انٹینشن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس. جی بالکل، جی بالکل، الحمد للہ. اللہ تعالیٰ لازمن شرک سے دور کرنے کے لیے بہت خوبصورت آیات ہے، الحمد للہ. یہ شرک سے اپنا ساتھ ساتھ آپ نے ہم دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں صاف صاف ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے. کیونکہ زیادہ تک ہم نے یہ چیز پائی جاتی ہے نا، ہمارے ابا اجداد یہ کر رہے تھے، شروع سے ہی کر رہے تھے، وہ کوئی غلط کہہ رہے تھے. آپ جس کو بھی بولو گے اس کے لیے بس آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے نا. اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا، تم ان کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں ڈال سکتے. دعا ضرور کرتے ہیں اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، بچوں کے لیے. جیسے آپ کو بار بار کہتی ہوں، صدقہ خیرات بہت زیادہ اندر ڈالیں. اور وسطین بصبری وسلات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی وہ صبر کے ساتھ اور نماز سے مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہو نہیں سکتا، آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہ کرے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ کی تجوید ہوگی، تو آپ نے مصحف ریڈی رکھیں. تو دیکھیے اتنی خوبصورت آیات کے بعد آپ اس کے ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, اپنے قرآن ریڈی رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو دو لیسن کریں گے. آیت نمبر 30 آپ لوگ کھولیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Verse number 114, ayat number 31 to 52, Surat Yunus. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Qul man يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل الله يهدي للحق
قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق
الحق أن يتبع
أم من لا يهدي إلا أن يهدى تحكمون
فما لكم كيف تحكمون
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا
إن الظن لا يغني من الحق شيئا
إن الظن لا يغني من الحق شيئا
إن الله عليم بما يفعلون
إن الله عليم بما يفعلون
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب
لا ريب فيه من رب العالمين
لا ريب فيه من رب العالمين
أم يقولون افتراه
أم يقولون افتراه
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله
قل فأتوا بسورة
من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما
يأتهم التاكن صرف زرائي كروف مدد اس کو کھینچنا نہیں ہے
ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
قد خسر الذين كذبوا بلقاء
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفاهم نتوفينك فإلينا مرجعهم
وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
فإذا جاء
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
إذا جاء
أتاكم عذابه بياتا أو نهارا
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا
أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون إذا ما وقع آمنتم به
أثم إذا ما وقع آمنتم به
الآن وقد كنتم به تستعجلون الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد
هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
جاء جی عید الاضحیٰ پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ صحیح. جی سب نے ہی کیا ہوگا. جی تجوید اینڈ ہو گئی ہے. جی فرحانہ بھائی جی کتاب الحج پلے کر دیں. کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس, 7 منٹس ہیں, تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی وہ لے لیتے ہیں یا چھوٹی سی بات لے کر دیں. تو پلیز میں مائک چھوڑ رہی ہوں تو پلے کر دیں پلیز. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے پاس ابھی 5 منٹس ہیں, تو کتاب الحج باجی پلے کر دیں. ہم تھوڑا سا اس کا پارٹ سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی, تو انشاءاللہ باقی ہم جو ہے اس میں باقی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 سے 10 منٹ تھوڑا سا ہم کر لیں گے, کیونکہ ہمارے اپوائنٹمنٹ پہ ہم ایکسٹرا لے سکتے ہیں آپ سے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کتاب الحج میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹائم اصل میں بہت تھوڑا رہ گیا, تو یہ ڈیسائڈ ہوا ہے کہ ہم جو ہے ابھی 2-3 منٹ میں کچھ شیئر کر لیتے ہیں. آج کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں, کتاب الحج پڑھیں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے, اس میں جو دعائیں ہیں وہ ابھی تو آپ نے سوری آپ نے عمرے کے لحاظ سے جو آپ نے مختلف ٹاپک پڑھے ہیں کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ آپ کو کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو باقی بھی کریں کنٹینیو. تو آج مجھے تھوڑا سا اپنی جو دعائیں ہیں ہم نے فائنلی قریب بک کی جو دعائیں کی ہیں, تو کیا وہ ساری آپ نے یاد کر لی ہوئی ہیں؟ کیا میں سن سکتی ہوں کسی دن آپ سے دوبارہ سے, کسی دن میں لے لوں؟ جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. ہاں جی اچھا تھوڑا سا بس ابھی 2 منٹ ہے, تو ہم جو ہے ایک میں تسبیحات ایک تسبیح آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو ہم نے ڈیلی روزمرہ کی مطلب پڑھتے ہیں, تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ آلریڈی ہم کچھ دعائیں پڑھے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کے کلمات کے لیے, تو میں تھوڑا سا وہ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ہم دعا کر لیں گے. افضل کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا سوال کون سا کلام افضل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ وبحمدہ اس کو اپنی جو ہے شامل کیجئے گا, دعاؤں میں پڑھتے ہیں اس فضیلت کا اس نیت کے ساتھ کیجئے گا. ایک اور آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ کو آتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ. پاک ہے میرا رب اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں, پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ پر قربان, اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, یہ بھی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. اس کی ایک بتا دیتی ہوں حدیث کے اس نیت سے ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے, تو بتا الا باللہ. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اتنی کافی. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلاس کا اینڈ کرتے ہیں, اور دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ ہے بہت اچھی آج کی کلاس رہی ماشاءاللہ, آپ لوگ ٹائم پہ آئے, بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلاس کا اینڈ کریں گے. اس دعا کے ساتھ مجھے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے, ایسی عطا کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے, ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا, ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے, ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما, ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال, دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا, نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا, اور ہم پر اس کو نام سردت کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.